الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين 5 اپریل کے جمعے میں ہم نے علامہ اقبال کی ایک نظم کا مطالعہ کیا تھا 20 کی مجلس سے شورا 26 اپریل کو یہاں حاضری طے تھی لیکن یوم اقبال کا جو جلسہ 21 اپریل کو منعقد ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا اس لیے کہ الحمرا ہال جو ہے اس کی اجازت منسوخ کر دی گئی وہ 26 اپریل کو رکھ لیا گیا اور اس کے لیے خصوصی طور پر مجھ سے کہا گیا کہ اس میں ضرور شرکت کریں وہ جلسہ جو 26 اپریل کو ہوا اس میں میری گفتگو کچھ غیر معمولی طور پر واضح بھی ہو گئی اور پسند بھی کی گئی مجھے خود یہ احساس ہے کہ مجھے اس روز ایک خصوصی انشراح حاصل تھا جو صدر جلسہ تھے چیف جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب انہوں نے صدارت خطاب میں یہ کہا کہ بہت اچھا ہوا یہ خوش قسمتی ہوئی کہ ہمارا جلسہ 21 اپریل کو نہیں ہو سکا اس لیے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کی حاضری نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ ان کا اجتماع ہو رہا تھا تو یہ در حقیقت بہت اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہتر شکل بنی ہے کہ 21 اپریل کا یہ جلسہ 26 اپریل کو ہو رہا ہے کچھ مجھے خیال بعد میں آیا کہ شاید ایک خصوصی انشراح کا سبب یہ بھی ہو کہ 26 اپریل میرا یوم پیدائش بھی ہے بہرحال وہاں جو باتیں ہوئی خاص طور پر جو مسلم لیگ کی دانشوروں کا حلقہ ہے لاہور کا اس میں میری ان گفتگو کی بڑی پذیرائی ہوئی اس لیے کہ بعض باتیں ایسی تھیں کہ جو واقعتا ان کے لیے نہایت خوشائن تھیں اگرچہ شاید انہوں نے غور نہیں کیا کہ میں نے وہ باتیں مشروط طور پر کہی تھی غیر مشروط نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے پسند کیا تو یہ پھر میرے لیے خوشائند بات ہے تاہم کیونکہ وہاں وقت کم ہوتا ہے غالباً 8 گھنٹے میں ہی میں نے اپنی ساری گفتگو مکمل کی تھی جو باتیں میں نے وہاں کہی تھی اب سلسلے وار میں پہلے ان کی وضاحت کر رہا ہوں میں نے پہلی مرتبہ اس جلسے میں علامہ اقبال کے لیے مبشر پاکستان کے الفاظ استعمال کیے مبشر بشارت سے ہے بشارت دینے والا اور اسی حوالے سے میں نے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات بھی تلاوت کی تھی کہ انبیاء کرام کے جو فرائض ہیں ان کے ذمن میں جو اصطلاحات قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں ان میں بڑی اہم اصطلاح مبشر کی چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر مبشر اور نذیر بنا کر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا پھر یہی بات جمع کے سیرے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے اگلی سورت جو ہے سورہ کہف میں آئی وما ارسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین یہاں جمع کا صیغہ ہو گیا ہم اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے رہے مگر مبشر اور نذیر کی حیثیت سے اگرچہ اس میں ایک نقطہ ہے وہ اچھا ہے کہ اس پر وضاحت ہو جائے کہ قرآن مجید میں ابتداءً حضور کے لیے زیادہ اہم لفظ آیا انذار کا یا ایھا المدثر قم فانذر اس میں بشارت کا لفظ بھی آیا ہی نہیں
اوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ.
اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی جب اپنی دعوت کا آغاز فرماتے تھے تو ماحول بالکل بگڑا ہوا، وہاں بشارت کس کو دے؟
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائی ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، گھر میں منزل ہی نہیں. لہذا کار نبوت کے آغاز میں تو انذار نمایاں ہوتا ہے، خبردار کرنا کہ لوگوں ہوش میں آؤ، کدھر جا رہے ہو، کن خرمستیوں میں مبتلا ہو. تم نے سمجھا ہے کہ بس یہی زندگی، یہی زندگی ہے، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں، کوئی باش پرس نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں. تو انذار آخرت جو ہے نقطۂ آغاز ہے نبی کے کار نبوت کا یا دعوت نبوی کا. لیکن یہ کہ جب معاشرے کے اندر سے کچھ شہید روحیں کھنچ کر آ جاتی ہیں، دعوت کو قبول کر لیتی ہیں، تب ان کے لیے بشارت ہے، فراغ و ریحان و جنت نعیم، تمہارے لیے اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے، تمہیں جنات النعیم میں داخل کرے گا. تو زمانی اعتبار سے انذار مقدم ہے تبشیر پر، اصولی اعتبار سے جہاں اس کو قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے تو تبشیر یا بشارت مقدم ہے انذار، جیسا کہ ان دونوں آیتوں سے سامنے آ گیا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فقط مبشر اور نذیر بنا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے رہے ہم اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو بھی کوئی نسبت بات نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے، اس کا ایک مظہر یہ کہ دو اعتبارات سے علامہ اقبال انتہائی مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بشارت کا پیغام لے کر نمودار ہوئے. جس وقت علامہ اقبال نے آنکھ کھولی ہے، اگرچہ ان کی شاعری کا آغاز تو 1895 سے ہو گیا ہے، لیکن چند سال تو ان کے گلو بلبل کی شاعری اور عشق اور مثال اور ہجر کی شاعری جیسی کہ ہوا کرتی ہے وہ رہی، لیکن ان کی قومی شاعری کا آغاز جو ہوا ہے وہ 20ویں صدی کے بالکل اوائل سے. اب وہ زمانہ کون سا تھا سوچئے، ملت اسلامیہ ادبار زوال پستی کی انتہا کو، اور اس وقت کی جو زبان تھی قومی، اس لیے کہ قومی شاعر جو ہے وہ قوم کے زبان کہلاتے ہیں، اس وقت کا قومی شاعر حالی تھا، حالی نے مسدس لکھی تھی، اور کتنے دل دوز اشعار ہیں. مسدس کا سرنامہ جو ہے وہ دو شعر، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے حد جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. معلوم ہوتا کہ ہم پر تو زبان اور اس میں لال اتنا طاری ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے اب مستقل ہی رہے گا، اب اس کے بعد کوئی عروج کا دور آنا ہی نہیں. شاید جو قانون تبعی ہے کہ ہر زوالے را کمالے اور ہر کمالے را زوالے، شاید ہمارے بارے میں مد کے بعد جذر، جذر کے بعد مد کا جو قانون تبعی ہے وہ ختم ہو چکا. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دے. اور مسدس کا اختتام جو ہے انہوں نے مناجات با حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی پھر دیکھیے کس قدر دل دوز انداز ہے، دل خراش اور دل دوز. اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آتی عجب وقت پڑا ہے، وہ جی جو بڑے شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا. اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں خود حضور نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام و غریبا فسیعود و کما بدا فتوب علی الغربا. بہرحال یہ مایوسی کے اندھیارے تھے، اور اس میں نہ صرف حالی، مولانا شبلی نے بھی ایسے ہی مرثیے کہے. عربی زبان میں مولانا فراہی، مولانا اسلائی صاحب کے استاد جو ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی مرثیے کہے، کیف القرار وقدم کے سالامنا بترابلس. ترابلس کو جب فتح کیا ہے اطالویوں نے، انہوں نے مرثیے عربی میں کہا، قرار آئے تو کیسے آئے کہ ہمارے جھنڈے ترابلس میں سرنگوں ہو گئے. یہ ترابلس تریپولی جو لیبیا کا شہر ہے، یہ یہاں پر مرثیے کہے جا رہے تھے. اس حوالے سے جو مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیارے اس وقت تھے، اس میں پہلی مرتبہ امید کی ایک کرن کی حیثیت سے علامہ اقبال کے اشعار نمودار ہوئے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوں پر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پر خدا شجاعت کا عدالت کا اور ثقافت کا، یا مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہا ہے، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، یہ انداز ہے. اور جس طریقے سے چیلنج کیا ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار، بانگے ترابے تو ان کی نظریں جو ہے وہ اس جذبہ بلی کے ساتھ بھری ہوئی، بعد میں بھی بہت ہی یوں سمجھیے کہ بلندی پر ہے ان کا فن اس وقت جب کہ انہوں نے وہ نظم کہی ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، بڑی حیرت کے ساتھ کہا ہے، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، تو یہ شب گزیدہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اسی طرح کبھی اسپین گئے ہیں تو وہاں جو بات کہی ہے، آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، تو دین اسلام کا غلبہ، ملت اسلامیہ کا پھر ان بستیوں سے ابھر کر بلندیوں کی طرف آنا، اس کی نوید جافذہ علامہ اقبال، یہ مبشر تھے اس اعتبار سے ملت اسلامیہ، خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان کے لیے وہ مبشر تھے کس اعتبار سے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. میں اس کے حوالے سے علامہ اقبال کے نام کے ساتھ، مفکر پاکستان، مصور پاکستان کے ساتھ تیسرا لفظ استعمال کرتا رہا، مجوز پاکستان، اب میں نے اس میں تبدیلی کی ہے. تجویز کبھی ہوتی ہے تو پھر اس کی تو کوئی منظوری ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، ریزولوشن کی شکل اختیار کرتی ہے، پاکستان کا ریزولوشن تو 1940 میں پاس ہوا ہے، یہ 1937 کی بات ہے، دسمبر 30، 10 برس پہلے کی بات ہے. تو تجویز کی شکل میں کوئی پاکستان کا تصور یا آزاد اسلامی ریاست یا مسلمان ریاست کا تصور جو ہے، ابھی وہ 1937 میں اس کا کہیں کسی کے حاشیہ خیال میں بھی کوئی وجود نہیں تھا. اس وقت اصل میں علامہ اقبال نے بشارت دی کہ یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کر رہنا ہے کہ ہندوستان کے کم سے کم شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو. علامہ اقبال سینئر تھے، دیکھتے تھے، ویژنری تھے، مستقبل میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے وہ شعر آپ کو سنا ہے کہ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھ ہے، یہ دل کی میری آنکھ جو ہے وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے سر دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں ہوئے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. اور وہ شعر مسجد قرطبہ میں جو کہا ہے، تیرے کنارے کوئی آب روانے کبیر، کیونکہ دریائے کبیر جو ہے اس کے کنارے پر یہ مسجد قرطبہ جو ہے بنی ہوئی ہے، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. تو وہ ویژنری جو تھے خواب، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیسٹنی ہے. میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اردو میں، نے اب دیکھا ہے کہ بہت ناقص ترجمہ اردو میں کیا گیا، الفاظ جو انگریزی کے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں اس وقت، اگرچہ انگریزی میں یہ خطبات، یہ حال ہے اس قوم کا کہ انگریزی میں خطبات یہاں ملتے ہی نہیں، علامہ اقبال کے خطبات کا وجود ہی نہیں، کوئی چھاپتا ہی نہیں، کسی کو دلچسپی نہیں. بڑی تحقیق کی تھی تو اقبال اکیڈمی سے ایک پرانا نسخہ ملا تھا، بمشکل میں نے وہاں سے حاصل کیا تھا، پھر ظاہر بات ہے وہ تو وہاں کے ابھی سمجھیے تبرکات میں سے ہے، لہذا وہ واپس کرنا پڑا. مجھے اب تلاش کرنے پر بھی کہیں کوئی نسخہ نہیں مل سکا, لیکن یہ کہ ایک زمانے میں اس کے کچھ حصے شائع کیے گئے تھے ایک جگہ پر, اس میں یہ جملہ ہے, دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو می ٹو بی دی فائنل ڈیسٹنی آف دی مسلم ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا. یہ بدقسمتی سے انگریزی جتنی کچھ ہمارے ہاں لوگوں کو آتی ہے اس کا ایک مطلب یہ کہ ڈیسٹنی اور ڈیسٹینیشن کا فرق معلوم نہیں. ڈیسٹینیشن منزل ہے, ڈیسٹنی تقدیر مبرم اٹل شدنی. افسوس یہ کہ سید نذیر نیازی نے ترجمہ جو کیا ہے اس قدر گونگا ترجمہ کیا ہے اس جملے کا, وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ, اقبال کیا کہہ رہا ہے, منچے بھی گوئم و تمبورا ہے منچے بھی سرا. اور یہ سید نذیر نیازی ہے, شارحین اقبال میں ان کا مقام ہے, تنازع کی حیثیت رکھنے والوں میں جتنے لوگ ہیں ان میں ان کا نام آتا. کہاں انگریزی کے الفاظ, ان کا شکو, ان کی شوکت ڈیسٹنی کے معنی. دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو می ٹو بی دی فائنل ڈیسٹنی. یہاں پر سید نذیر نیازی نے بھی ڈیسٹنی کو ڈیسٹینیشن بنا دیا, اور ان کو تو پھر بھی چھوڑ دیجئے, وہ پتا نہیں کہ وہ ان کی انگریزی کی تعلیم کتنی تھی. میں تو حیران ہوا ہوں کہ خود اس جلسے میں سر شاہ سلیمان بہار کے بہت بڑی شخصیت تھے, ان کی پوتی تھی وہ جو ایک خاتون مقرر تھی, اور سید حسین شہید سہر وردی کی نواسی تھی. اتنی اونچی نسبتیں, خود بیرسٹر ہیں, انہوں نے بھی ڈیسٹینیشن ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کہا منزل. بہت غلط تعبیر ہے, اصل میں یہ پیشین گوئی تھی, یہ بشارت تھی. اس لیے میں نے اس 26 اپریل کے بعد سے علامہ اقبال کے لیے الفاظ میں سے مصور پاکستان, مفکر پاکستان کے ساتھ مبشر پاکستان کے لفظ کا اضافہ کیا ہے. ویسے بھی قافیہ بھی مل گیا ہے, مجوز پاکستان میں تو زے آ جاتی ہے, رے کی بجائے تو وہ بات بھی نہیں بنتی. مصور پاکستان, مفکر پاکستان اور مبشر پاکستان. بہرحال جو آیات میں نے تلاوت کی تھی ان سے ربط یہی ہے کہ یہ تبشیر بشارت کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وقت جب کہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اور بڑا طوائف الملوکی کا دور تھا, تحریک خلافت ختم ہو چکی تھی اور ایسے انداز میں ختم ہوئی تھی, ہندوستان کا مسلمان جانے دینے کے لیے تیار, ہجرت کر کے نہ معلوم کتنے لوگ چلے گئے, گھر بار چھوڑ کر چلے گئے, کتنے لوگ جیلوں میں گئے, پورے ہندوستان میں طوفان. لیکن یہ کہ خود چاک کر دی ترک نادان خلافت کی تباہ, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ, جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ہی وہ خلافت منسوخ کر دی تو اب تو سارا معاملہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا. مدعیسوس گواتس ترکوں کو خلافت مطلوب نہیں اور آپ خام خاص اور بچا دیں خلافت قائم کرنی چاہیے, تو اس کا جو رد عمل ہوا تھا مسلمانوں پر بڑا شدید. کہا تحریک کہ وہ شدت کے گاندھی کو شریک ہونا پڑا اس تحریک میں, کیا تعلق اس کا خلافت سے. کہاں پھر جو اس کے جو رد عمل میں جو فرسٹریشن پیدا ہوئی ہے اس کے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہوئی, مایوسی کے ہتھیارے چھا گئے. اس کیفیت میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ کم سے کم شمال مغرب کے میں, یہ بات جان لیجئے, اس وقت تک مسلمانوں کا جو حال تھا ہندوستان میں مشرقی پاکستان کا کوئی تصور علامہ اقبال بھی نہیں کر سکے. البتہ کم سے کم کے الفاظ سے اشارہ موجود ہے, کم سے کم شمال مغرب میں, ہو سکتا ہے کہ شمال مشرق میں بھی ہو جائے لیکن یہ اس کا الفاظ نہیں ہے. کم سے کم شمال مغرب میں مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم ہوگی, یہ ہے جو پیشین گوئی میں کر رہا ہوں. تو علامہ اقبال کے الفاظ جو ہیں, بہرحال میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اثر الفاظ علامہ کے انگریزی اس الہ آباد کے خطبے میں کیا تھے, لیکن سید نذیر نیازی صاحب کے ترجمے میں آگے جو الفاظ آئے ہیں اس میں لفظ مطالبہ بھی آیا. دیکھیے تجوید اگر پیش کرتے تو پھر وہ پاس ہوتی, ریزولوشن بنتا, ایک فٹ ہے اپنی انفرادی حیثیت میں مطالبے کا لفظ بھی آیا. انگریزی میں کیا ہے یہ میں پھر بعد میں دیکھ کر آپ کو کبھی بتاؤں گا. میں صرف ہندوستان اور اسلام کے فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی شہنشائیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہے اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے. اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائے گا. مجھے یہ جو آخری حصہ ہے اس جملے کا کہ ہمیں موقع مل جائے گا اگر ایسا ہو گیا, مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے انگریز میں یہ خطبات پڑھے تھے تو الفاظ اس سے زیادہ اسٹرانگ تھے لیکن اس وقت مجھے دستیاب نہیں ہو سکا ہے وہ خطبہ انگریزی کا, اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس میں بھی وہ چیز موجود ہے کہ اسلام اصل وہ تھا جو محمد رسول اللہ اور خلافت راستہ کے زمانے میں تھا, اس کے بعد عرب ملوکیت شروع ہو گئی اور صاف لفظ انگریزی میں استعمال کیا, یہ مجھے یاد ہے, عرب امپیریلزم, عرب استعمار. یہ علامہ اقبال کی ضرورت ہو سکتی تھی یہ لفظ استعمال کر, ورنہ ہمارے عام لوگوں کے نزدیک وہ بھی خلافت ہی تھی. آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں خلافت کے نام پر چھوٹے 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 ادارے جو بنے ہوئے وہ یہی سمجھتے وہ بھی خلافت تھی, یہ بھی خلافت تھی, خلافت عثمانی بھی تھی. خلافت نے کہا یہ تو ملوکیتیں تھیں. واٹس دی نیم, خلافت اگر کوئی تھی, اسلامی نظام اگر صحیح تھا وہ خلافت راستہ تھا. باقی اس کے بعد تدریجن وہ عمارت گرتی چلی گئی, زبر زبی بوس ہوتی چلی گئی, اگرچہ ایک دم نہیں ہوئی, اس کو وقت لگا. لیکن یہ کہ وہ اصل آئیڈیل ہمارے لیے, یہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے, اسوہ ہے, وہ حضور کا زمانہ ہے اور خلافت راستہ کا. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین اقضوا علیہا من نواجذ, تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا اپنی کجلیوں سے, دانتوں سے پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. وہ تھا اصل نظام, اس کے بعد تو وہ نظام ملوکیت کی تحلیل ہو گئی. تو علامہ اقبال کے وہ الفاظ جو مجھے یاد آ رہے ہیں انگریزی میں جب میں نے پڑھا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دوران جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ ہے در حقیقت میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع, اور اسی پر میں نے وہاں بھی گفتگو کی تھی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عرب ملوکیت کے دوران اسلام پر کیا کیا اثرات مترتب ہوئے, کون کون سی تعلیمات جو تھیں اسلام کی ان پر پردے پڑے, یا کون سے غلط تعلیمات تھیں کہ جو اسلام کے نام سے معنون ہو گئی, منسوب ہو گئی, تجزیہ کرنا چاہیے. جہاں تک عبادات اور پرسنل لا کا تعلق ہے, ملوکیت کو اس کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کی ملوکیت کیا چھیڑتی ہے, انگریزوں نے ہندوستان میں نہیں چھیڑا. پڑھو نمازیں, پانچ پڑھو, سات پڑھو, آٹھ پڑھو, ہمارا کیا جاتا ہے. روزے رکھو, تیس نہیں رکھتے ہو, چالیس رکھو, پچاس رکھو, سو رکھو, ہمیں کیا اعتراض. شراب مت پیو, بھائی ہم نے کوئی فرض تو نہیں کیا اچھا آیا کہ شراب ضرور پیو. تو اس میں بھی جو پرسنل لا ہے, شادی بیاہ کرو اپنے نکاح کے طریقے پر جیسے کرتے ہو, طلاق کا معاملہ تم جانو, تمہارے مفتی حضرات جانے, وراثت کے بارے میں بھی انہوں نے اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو شریعت کے مطابق فیصلہ کروا لو. یہ تو ہمارے ہی زمیندار تھے جو کھڑے ہو کر انگریز کی عدالت میں کہتے تھے ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے, ہمیں رواج کا فیصلہ چاہیے. بہرحال یہ جو پرسنل لا اور عبادات کا تعلق ہے اسے آج بھی کوئی نہیں چھیڑتا. برطانیہ میں اس کو کوئی غزل نہیں پہنچاتا, نمازیں پڑھو. زیادہ زیادہ یہ کہ وہاں کے ماحول میں وہ اذان نہیں دینے دیتے لاؤڈ اسپیکر سے, اذان اندر رہتی ہے. باقی بہت سے جگہوں پر جہاں یہ بلیک مسلم تھے, اٹلانٹا میں خاص طور پر, وہ ڈنگے کی چوٹ جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ آزاد دیتے ہیں. انہوں نے ایسی آبادیاں اپنی بنا لی ہے کہ جہاں پر وہ انہوں نے ہی چاروں طرف جو ہے اپنے گھر لے لیے, وہاں ڈنگے کی چوٹ آزاد لاؤڈ اسپیکر سے بھی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے نہ اس دور ملوکیت میں, نہ وہ ملوکیت جو دوسری آئی ملکن جبرین غلامی والی ملوکیت میں, نہ آج امریکہ میں, نہ چین میں, نہ بھارت میں, نہ انگلستان میں, کہیں بھی آپ کے نظام عبادات اور پرسنل لا کے اوپر کوئی پابندی نہیں. امریکہ میں ہو جاتی ہے پرسنل لا پر, بے شادی بیاہ کے معاملات بھی اب آپ کے اسلام کے, لیکن عبادات میں تو کچھ نہیں ہوتا. بہرحال یہ جان لیجئے کہ دور ملوکیت میں ہمارے دین کا یہ حصہ سالم رہا, صحیح رہا, اس کے اوپر کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی دستراہی کا. دین کا کون سا حصہ ہے کہ جو غلط ہوا، بگڑ گیا، جس پر پردے پڑ گئے. اب یہاں مجھے حدیث یاد آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ دور ابھی ان کا انتقال ہو گیا، دور اموی میں، دمشق میں انتقال ہوا، اور ان کی یہ حدیث ہے، یا ان کو اثر کہیں گے، حدیث تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث حضوری کے قول کو کہتے ہیں، اگرچہ ٹیکنیکلی حدیث اخبار اور آثار کے مجموعے کا نام ہے. خبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل یا تقریر، یہ خبر کہلاتی ہے. کسی صحابی کا کوئی قول یا فعل یا تقریر، یہ اثر کہلاتی ہے. خبر کی جمع اخبار، اثر کی جمع آثار. حدیث نام ہے اخبار اور آثار کے مجموعے، لہذا یہ حدیث ہے ٹیکنیکلی، اگرچہ یہاں پر میں نے وضاحت کر دی تاکہ عام لوگوں کو چونکہ یہ فرق معلوم نہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کیے، ایک سے تو میں عام لوگوں کو پلا رہا ہوں، سیراب کر رہا ہوں، مستفید کر رہا ہوں، لیکن دوسرے کا اگر میں نے ڈھکن بھی اٹھا دیا تو میری گردن اڑا دی جائے گی. یہ اشارہ کیا. اب یہ کون سے دو برتن؟ بعض لوگوں نے خام خواہ سے فلسفہ عبادت الوجود اور الحق سے منصور نے جو کہا تھا اسے منسوخ کر لیا، تو سوال ہی نہیں. اس وقت تک ابھی نہ عجمی تصورات آئے تھے، نہ یونانی فلسفہ آیا تھا، نہ اعتقادی بحثیں شروع ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں. اس وقت کون سے دو برتن؟ ایک برتن ہے کتاب الطہارت ہے، کتاب المیاہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، روزہ کیسے وقت رکھنا چاہیے، کب کھولنا چاہیے، روزے کے کیا احکام ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں، یہ تو برتن ہے. زکات کا کیا ہے، اسی طریقے سے حج کے کیا مناسک ہیں، یہ برتن تو عام کر رہے ہیں. لیکن دوسرا برتن کوئی ایسا بھی تھا جس کا منہ بھی کھول دیا جاتا تو گردن اڑا دی جاتی، وہ برتن کون سا جو کہ بلوکیت کے دور میں جس کو ٹھپ رکھنے ہی میں عافیت تھی. یہ دوسری بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا جو احترام میرے دل میں تھا اس حدیث کے پڑھنے کے بعد اتنا نہیں رہا. انہیں جرت کے ساتھ برتن کھولنا چاہیے تھا، گردن اڑ جاتی تو کیا بات ہے. حضرت حسین ابن علی نے بھی تو گردن اڑوا لی اپنی، کیا حرج کھل کی تو بات. وہ بات اصل میں کیا تھی؟ وہ ہے مالیات کی بات ساری. جہاں آدمی مرتا ہے، جہاں پانی مرتا ہے یا آدمی مرتا ہے، وہ تو پیسے کا معاملہ ہے، مالیات کا معاملہ. چنانچہ دو اعتبارات سے دور ملوکیت میں اسلام کی تعلیمات پر پردے پڑ گئے. نمبر ایک، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کے جواز کا فتویٰ دیا گیا. نمبر دو، بعض ایسی چیزوں سے اغماز برتا گیا جس کے نتیجے میں سود کا جواز پیدا ہو گیا. اب یہ زمینداری اور جاگیرداری کی بات کو سمجھ لیجئے، یہ مسئلہ پیدا ہوا دور خلافت راشدہ میں. عراق فتح ہو گیا اور بڑا ملک، شام فتح ہو گیا بہت بڑا ملک، ایران فتح ہو گیا بہت بڑا ملک، مصر فتح ہو گیا بہت بڑا ملک، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ. فتح کرنے والے صحابہ یا جو بھی اس وقت مسلمان مجاہدین تھے چند ہزار، اب ان کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ یہ ساری زمینیں، یہ سارے شہر، یہ سب کے سب ہمارا مال غنیمت ہے جو جہاد کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے، اس کا پانچواں حصہ جو سورہ انفال میں مال غنیمت کے بارے میں حکم آیا ہے، پانچواں حصہ تو بیت المال کا ہوگا، چار حصے ہمارے اندر تقسیم کر دیے. دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا، ان ملکوں کی پوری آبادی غلام ہوتی ہے اور غلاموں کی حیثیت سے افراد میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ساری زمینیں بڑی بڑی جاگیروں کی شکل کے اندر چند ہزار مسلمانوں، چند ہزار مجاہدین کے لیے وہ تقسیم ہو جاتی. تاریخ انسانی کا عظیم ترین جاگیر داران انجام پائے گا. یہ فراست فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے حضور نے جو فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ. الحق ينطق على لسان عمر، حق بولتا ہے عمر کی زبان. ایک اور حدیث میں ہے کہ جدھر عمر جا رہا ہوتا ہے شیطان وہاں سے کدی کترا کر دوسری طرف نکل جاتا ہے. کئی احکام قرآن کے ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر نے پہلے ان کی خواہش ظاہر کی پھر قرآن میں نازل ہو گیا. کئی فیصلے ایسے ہیں کہ حضور اور حضرت ابوبکر کے فیصلے کے خلاف حضرت عمر کے فیصلے کے لیے تسلیم قرآن میں نازل ہوئی. غزوہ بدر کے اسیروں کا جو مقابلہ کیا ہے, حضرت عمر کا فیصلہ تھا ان سب کو قتل کیا. حضور کا وہ رحمت اور شفقت جو آپ کی طبیعت کا جزو نازل تھی, اور وہی شخص عکس جو ہے حضرت ابو بکر میں بھی تھا. ارحم امتی بے امتی ابو بکر, کہ نہیں ان سے خوب بحالے کا چھوڑ دیا. لیکن سورہ الفالی کے آخر میں آیا تھا ان سب حضرت عمر کی رائے صحیح تھی. وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا وہ فوراً, اور ایک اور حدیث بھی حضرت عمر کی شان میں کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے ہیں کچھ. محدث محدث نہیں, محدث تو وہ ہے جو علم حدیث کے ماہرین ہیں, علماء حدیث. محدث جن سے اللہ بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے. اور میری امت کا محدث عمر ہے. حضرت عمر نے اس وقت سوچا کہ یہ کیا ہوگا. آپ نے اجتہاد کیا, مال غنیمت کا اطلاق صرف ان اشیاء پر ہوگا یا افراد پر ہوگا یا ساز و سامان پر ہوگا جو عین محاذ جنگ پر ملے. یرموک کی جنگ ہوئی ہے, قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے, فلاں کی جنگ ہوئی ہے, اس جنگ میں اتنے قیدی آ گئے, فرض کیجیے کوئی عورتیں بھی ہوں, اتنی کنیزیں بن گئیں, اتنے تلوار, اتنی ڈھالیں, اتنا یہ, اتنے اونٹ, اتنے بیڑے بکریاں, یا سب سامان مل گیا. یہ مال غنیمت ہے. اس پر تو سورہ انفال کی جو آیت ہے اس کا اطلاق ہوگا. اس کا بھی پانچواں حصہ بیت المال کا, چار حصے مجاہدین. لیکن بقیہ پورے ملک کی اراضی, پورے ملک کی آبادی, یہ پورا ملک جو ہے یہ مال غنیمت نہیں, مال فے شمار. مال فے کا حکم جو ہے وہ سورہ حشر میں آیا ہے 28 پارے. وہ سارا کا سارا بیت المال کا ہے, اللہ کا, رسول کا, غربا کے لیے, یتامہ کے لیے, مساکین کے لیے. اور پھر یہ کہ جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں, آج میں نے کہا ہے کہ اگر نماز میں چونکہ وقت میرے پاس کم ہے, مجھے یہ مضمون مکمل کرنا ہے, میں ان آیات کا ترجمہ پورا آپ کے سامنے سوچ نہیں رکھ رہا. لیکن یہ کہ جن پہ تھوڑا سا بھی مس ہے, جنہیں کچھ ترجمہ آتا ہے, وہ آج ضرور نماز میں انشاءاللہ تعالی یہ آیات سماعت کر لیں گے کہ پہلی رکعت میں آپ وہ آیت سن لیں گے جس میں مال غنیمت کا حکم ہے, غزوہ بدر کے حالات کا تذکرہ ہے. دوسری رکعت میں انشاءاللہ آپ سورہ حشر کی وہ آیات سنیں گے جن میں مال فے کن کن کے لیے ہے, یہ بیان ہو جائے گا. حضرت عمر کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ مال فے ہے, کل کا کل بیت المال کا مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے. اب یہ لوگ افراد کے غلام نہیں ہوں گے, اسلامی ریاست کے غلام ہوں گے, اور وہ ذمی ہوں گے, اور ان کو جزیہ دینا ہوگا. افراد جزیہ دیں گے, بیت المال میں جائے گا, اور بیت المال میں جو جائے گا وہ پوری امت کی فلاح و بہبود پر استعمال ہوگا. اسی طرح ان کی زمینیں جو ہیں وہ یہی خود کاشت کریں گے, وہ مجوسی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, بربر ہو, کوپٹک ہو, کوئی بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ خراج ادا کریں گے براہ راست بیت المال کو. یہ اشری زمینیں نہیں شمار ہوں گی. اشری زمین وہ ہوتی ہے کہ جو کسی مسلمان کی ملکیت کی زمین ہو. ملکیت کی زمین میں سے اشر ہوتا ہے پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. بارانی زمین ہے, 10واں حصہ دے دیجیے, اس لیے کہ آپ بارش کو اللہ نے بھیج دی ہے, آپ کو تو اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا. اور اگر وہ آپ نے کوئی آرٹیفیشل اریگیشن کا معاملہ کیا ہے, نہر سے پانی لیا ہے تو آبیانہ دیا ہے, ٹیوب ویل لگایا ہے تو تیل جلایا ہے, بجلی کا بل دیا ہے, لہذا اس میں 20واں حصہ, 5% دے دیجیے. ملکیت زمین اشری کہلاتی ہے, اشری میں سے 10% یا 5%. لیکن یہ زمینیں جو ہیں یہ خراجی کہلائیں گی, یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے, قومی ملکیت ہے, کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے. اور یہ مجوسی یا عیسائی مسلمان بھی ہو جائیں گے تب بھی زمین کی کیفیت نہیں بدلے گی, زمین خراجی کی خراجی رہے گی. ان زمینوں سے خراج آئے گا سیدھا بیت المال کے اندر, اور اس خراج کا پورا نظام انہوں نے بنایا کہ فلاں فلاں چیزوں پر کتنا ٹیکس لگے گا. وہ سب بیت المال میں جائے گا, اور براہ راست بیت المال میں جا کر پوری امت مسلمہ کے مفت مفاد میں خرچ ہوگا. اس پر جھگڑا بھی ہوا, یہ بھی نوٹ کر لیجیے. صحابہ کرام میں یہ بات مختلف بھی ہو گئی, اختلاف ہوا. حضرت بلال ابن حارث ایک صحابی ہیں, وہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ کھڑے ہو گئے حضرت عمر کے خلاف. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, یہ مانے غریب. لیکن اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک میٹنگ میں, مجلس شورا میں فیصلے ہوئے, ایک خاص صحابہ کا 10 کا ایک جو ہے کمیشن بنایا گیا، اس میں سے پانچ انصاری، پانچ جو تھے وہ خزرجی تھے، جو کہ زمینوں کے بندوبست سے واقف تو وہی ہو سکتے تھے کہ جو کاشتکار تھے، مہاجرین تو سب کے سب جو تاجر تو تھے، کاشتکار تو کوئی بھی نہیں تھا. ان کی کمیٹی بنی، بالآخر رد و ادا بحث و تمیز کے بعد اس کمیٹی نے بھی کہا کہ حضرت عمر سے کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہی صد فیصد صحیح ہے. گویا کہ دو الفاظ اب نوٹ کر لیجئے، حضرت عمر فاروق کا اجتہاد ہو گیا اور امت کا اجماع ہو گیا، اور اجماع بھی ہوا کافی رد و بدل کے بعد. ایسے نہیں کہ اچانک بس کوئی کسی کے احترام میں یا کسی کی تعظیم میں ان کی بات مان لی گئی، نہیں، گفتگو ہوئی، دلائل دیے گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی جھگڑا ہوا، کمیشن بنا، پھر فیصلہ ہوا، اس پر اجماع ہو گیا کہ یہ تمام زمینیں خراجی ہیں، ان سے عشر یا نصف عشر نہیں، ان سے خراج براہ راست جائے گا، یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے. جو بھی کام کرے گا وہ مضارے ہوگا، لیکن مضارے کس کا؟ کسی مسلمان فرد کا نہیں، کسی زمیندار کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، مسلمانوں کے بیت المال کا مضارے ہوگا، ریاست اسلامی کا مضارے ہوگا. یہ فیصلہ تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. بدقسمتی سے دور ملوکیت میں آ کر اس فیصلے کو بدل دیا گیا اور امام کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس میں سے جاگیریں بھی دے سکتا ہے، مسلمانوں کو جاگیروں کی شکل میں رکھا، جاگیرداری کا فتویٰ شروع ہو گیا. ذرا نوٹ کیجئے، ایک تقابل کیجئے، ایک اور معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اجتہاد تھا اور اس پر ہمارے حنفی فقہا ہی نہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں کے چاروں اس طریقے سے جازم ہے کہ ذرا سا اس میں تغیر و تبدل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ اجتہاد کیا تھا کہ اگر ایک شخص ایک مجلس میں بیوی کو تین طلاقیں دے گا تو وہ تین ہی شمار ہوں گی، طلاق مغلظ ہو جائے. آپ سے پہلے یہ معاملہ، حضور کا یہ معاملہ تھا، آپ پوچھ دیتے تھے طلاق دینے والے سے، بھئی تمہاری نیت تین کی تھی کہ ایک کی تھی؟ ایسے ہی تم کہہ بیٹھے تین یا چار یا سات سو یا ہزار، نیت کیا تھی؟ اگر وہ کہتا تھا حضور نیت تو میری ایک ہی تھی، آپ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے. لوگ جری ہو گئے بیویوں پر روک گانٹنے کے لیے، ہزار طلاقیں دیتا ہوں ابھی تمہیں، اور بعد میں کہہ رہی ہے جی میری تو نیت ایک کی تھی. حضرت عمر نے اس کا سد باب کرنے کے لیے طے کیا کہ اب تین دو گے تو تین ہی ہوں گے، بیوی حرام ہوگی تم پر. اور ساتھ ہی حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا کہ تین طلاقیں بے وقت دی. بعد میں جو ظلم ہوا ہے حضرت عمر کے اس اجتہاد کے ساتھ کہ کوڑے تو لگانے چھوڑ دیے، تین طلاقیں مغلظ کر دی گئیں، ورنہ اگر کوڑوں کی سزا بھی ساتھ ہوتی تو غصہ بہت کم آتا. یہ جو کہ غصے میں دے بیٹھا، غصہ آتا ہی نا، پتا ہو کہ پندرہ کوڑے لگنے ہیں، بیس کوڑے لگنے ہیں، تو پھر غصہ نہیں آتا، سوچ سمجھ کے غصہ آتا. وہ حصہ ختم کر دیا، لیکن تین طلاقوں کے مغلظ ہونے پر ہماری چاروں فقہ جازم ہیں. حضرت عمر کا اجتہاد ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین. یہی فرق میں بتانا چاہتا ہوں، یہ پرسنل لا کا معاملہ تھا، اس میں بادشاہوں کو کیا ضرورت تھی تغیر و تبدل کرانے کی. جاگیرداری جو ہے وہ تو ملوکیت کے پاؤں ہیں. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، یہ کل صلاح جو چلتا ہے نا، سینٹی پیڈس کہلاتے ہیں وہ، ان کے پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ ہزاروں پاؤں ہوتے ہیں. میں نے کہا جس طرح کنسلے کے پاؤں جو ہے وہ سینکڑوں ہوتے ہیں، ایسے ہی جاگیرداری جو ہے یہ پاؤں ہے ملوکیت کے. تو بعد میں کھانے پر ملاقات ہوئی تھی تو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بہت تعریف کی کہ بہت صحیح آپ نے تمثیل اور تشبیہ دی ہے، واقعتاً جاگیرداری جو ہے بالکل اسی طرح ملوکیت کے پاؤں ہیں جیسے کہ کنسلے کے پاؤں ہیں. لہذا یہ تو حضرت عمر کے اجتہاد سے اعراض کیا گیا. اس سے آگے بڑھ کر ستم بالائے ستم، ملکیتی زمین جس کا کہ معاملہ عشری کا ہے، اس میں سوال پیدا ہوا کہ آیا غیر حاضر زمینداری چل سکتی ہے؟ مضارعت ہو سکتی ہے؟ زمین میری، اب یہ خراجی کی بات نہیں، یہ خراجی کی بات میں نے ختم کر دی، وہ تو بدل دیا گیا معاملہ، تو جاگیر دے سکتا ہے، جاگیر ہو گئی تو ملکیت ہو گئی. اب ملکیت کا سوال آیا، کیا مضارعت ہو سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق، امام مالک کے نزدیک حرام مطلق، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے کچھ شرطیں عائد کر کے فتویٰ دے دیا جائز ہے۔ فقہ حنفی کہلاتی ہے، فتویٰ چلتا ہے صاحبین کا، امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کے برعکس۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مضارت حرام مطلق، امام مالک کے نزدیک مضارت حرام مطلق، امام شافعی کے نزدیک صرف باغ کے تابع زمین میں مضارت ہو سکتی ہے، کھلے کھیت میں نہیں ہو سکتی، حرام۔ بعد کے فقہا احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے کھیت میں بھی ہو سکتی ہے، امام بخاری کا بھی فتویٰ ہو گیا، صاحبین کا بھی فتویٰ، انہوں نے شرطیں لگائی تھی کہ بیج جو ہے زمیندار کا ہونا چاہیے تاکہ فصل اگر ضائع ہو جائے تو زمیندار کا بھی کچھ نقصان تو ہو، مزارے کی محنت گئی تو اس کا بیج گیا، یا کچھ اور شرطیں بھی لگائی ہیں، لیکن یہ شرطیں بھی بعد میں ختم ہوتی گئی۔ آج ہمارے ہاں جو شرطیں جو مزارت چل رہی ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ وہ قاضی صاحب والی، قاضی ابو یوسف والی مزارت تو نہیں ہے جو ہو رہی ہے، تو بدترین مزارت ہے، اس کے جواز کے اوپر تو کسی کا بھی فتوا نہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا، دیکھیے نوٹ کر لیجئے، میں نہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نیت پر کوئی شک کرتا ہوں، نہ امام محمد رحمہ اللہ، میرے نزدیک یہ خالص نیک نیتی سے حالات کے تقاضے اور جبر کے نتیجے میں ہوا ہے۔ پانچوں کے یوم اقبال کے جلسے میں دو جج بیٹھے ہوئے تھے، چیف جسٹس نصیر حسن شاہ صاحب تو تھے صدارت فرما رہے، اور جاوید اقبال صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا یہ جج صاحبان بیٹھے ہیں، رول آف نیسیسٹی جو ہے کیا کریں، اب مجبوری، حالات ایسے ہو گئے، اگر فتویٰ دے بھی دے سپریم کورٹ، ماشاء اللہ ہے آ گیا ہے، اب کیا بگاڑنے کی سپریم کورٹ ماشاء اللہ کا، وہ تو طاقت سے آیا ہے۔ میں نے وہاں بھی کوٹ کیا تھا جسٹس کیانی مرحوم کا، جب پہلا ماشاء اللہ لگا ہے 58 کا، اس کے بعد جو ایک دم حبس پیدا ہو گیا تھا یہاں کی سیاسی فضا میں، تو انہوں نے کچھ ایسے لطائف اور کچھ بدلا سمجھی کے ذریعے سے کوئی تھوڑی سی فضا کے اندر جو تقدم تھا اسے دور کیا تھا۔ تو اس کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، مس فارچونز نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینز، بدقسمتی اکیلی تو کبھی بھی نہیں آیا کرتی، بہت سی تو بٹالینوں کی شکل میں آئی ہے، فوجوں کی شکل میں بدقسمتیاں آ گئی ہیں، لیکن یہ کہ جب فوج آ جائے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی، وہی کرے گی جو ضیاء الحق صاحب کے آنے کے بعد سپریم کورٹ نے کیا تھا، اچھا جی ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں 90 دن میں چلے جائیے گا، 90 دن کا تو دے دیا نا جواز۔ اب وہ ضیاء الحق صاحب نے اس کے بعد پی سی او بنایا، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، اور کہہ دیا جو جج اس کے تحت دوبارہ حلف لیں گے بس وہی جج رہ جائیں گے، باقی گئے، جن کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا وہ ججی سے ہی ختم، فارغ ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ جنہوں نے مصلحت قومی کو پیش نظر رکھا یا مصلحت ذاتی کو پیش نظر رکھا، یہ تو وہ جانے ان کا رب جانے، جنہوں نے اس کے اوپر حلف اٹھا لیا وہ جج رہے۔ بتائیے کیا کرے، کیا کرتے قاضی ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے، نان کوآپریشن پر رہے، انہوں نے قاضی ہونے کا عہدہ عہدہ قبول نہیں کیا، تعاون نہیں کیا حکومت کے ساتھ، لیکن قاضی ابو یوسف نے یہ سمجھی مصلحت کہ اگر اس معاملے میں بالکل علماء کے اور ان خلفاء کے درمیان یہ خلیج بڑھتی چلی گئی تو نہ معلوم کیا شکل ہو جائے گی۔ ایک پورا فلسفہ ہے یہ بھی کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کے قریب ہو کر اس کو سمجھایا جائے تاکہ اس کی مذرت کم سے کم تو رہے۔ تو اس اعتبار سے مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مصلحت بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مصلحت ذاتی نہیں بلکہ ملت کی تھی، لیکن یہ کہ فیکٹ ریمینز، حقیقت یہی ہے کہ استاد نے نہ عہدہ قبول کیا نہ مزارت کے جواب کا فتویٰ دیا، شاگرد نے عہدہ بھی قبول کر لیا اور مزارت کے جواب کا فتویٰ دیا۔ بہرحال اس جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کے بارے میں اقبال کے دو اشعار میں نے وہاں سنائے تھے، آپ بھی سن لیجئے۔ خدا مل تیرا سروری داد، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ اشعار جو ہیں وہ لینن خدا کے حضور میں، اور خاص طریقے سے جو اور اردو میں علامہ اقبال کے اشعار آئے ہیں ان کے بارے میں تعبیر ہو سکتی ہے کہ یہ تو اصل میں لینن کی ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے، یہ بات ضروری نہیں کہ ان کی اپنی ہو، یہ میں وہ شعر دے رہا ہوں کہ جو ان کی اپنی ذاتی فکر کا لبے لبا۔ خدا عامل تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے خیش بدوشت، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سروری دیتا ہے، دنیا میں عزت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے، ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ، محنت کش، وہاں قوم سروکار ندارت، اس قوم سے تو اللہ تعالیٰ کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا، کہ تہقانش برائے دیگراں کشت، جس کا تہقان دوسروں کے لیے کاشت کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے، گوڈی کر رہا ہے، فصل کاٹ رہا ہے، پانی دے رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر فصل کاٹ رہا ہے، لیکن فصل جب تیار ہو کر آتی ہے تو لائن شیئر جاگیردار لے جاتا ہے، جس سے وہاں عیش کے ایوان سجتے ہیں، عیش کی بساط پچھتی ہے، وہاں ایئر کنڈیشنر لگتے ہیں، وہاں پر یورپ کی سیریں ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں ایک حصہ اس کا بادشاہ کو پہنچ جاتا تھا جو محل بناتا ہے، اور محل کے ساتھ ساتھ سٹینڈنگ آرمیز رکھتا ہے کہ ذرا کہیں کسی کسان نے سر اٹھایا اور یہ فوجیں جو کھڑی ہوئی ہیں وہ رومن لیجنز ہوں یا کسرا کی فوجیں ہوں، کچلنے کے لیے تیار ہیں، جاگیرداری اور ملوکیت، یہ نظام تھا بدترین نظام، جس کے خلاف آ کر اسلام نے یہ نظام دیا تھا، زمین جس کی ہے وہ خود کاٹ کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، متعدد احادیث موجود، ہم کتاب شائع کر چکے ہیں، زمینداری نظام اور اسلام، مولانا تاثیر صاحب کی کتاب 20 برس پہلے میں شائع کر چکے ہیں، ثابت کیا انہوں نے کہ زمینداری کا کوئی امکان اور جواز اسلام میں نہیں، جس کی زمین ہے خود کاٹ کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی مشتری ہے، خراج ہی ہے تو وہ تو حکومت کی ہے، حکومت آپ کو مزارے کی حیثیت رکھتی ہے تو رکھے گی، آپ خراج سیدھا بیت المال کو دیں گے، بیچ میں نہ کوئی غیر حاضر زمیندار ہے نہ کوئی جاگیردار ہے کچھ، اور یہ نظام 1924 تک شام میں جو آخری صدر ہوتے تھے فوجی انقلاب سے پہلے، نام میں ان کا بھول رہا ہوں، وہ بھی ابو ظہبی میں رہے ہیں بعد میں ایکسائل میں، میرا جب ابو ظہبی آنا جانا شروع ہوا 84 کی بات ہے غالباً، 84 یا 85 کی، تو وہاں ملاقات ہوئی جنرل امتیاز صاحب سے، یہ جنرل امتیاز صاحب بھی وہ تھے کہ جو جب ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا لگائے تو جو لوگ ان سے بھاگ گئے تھے، اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، تو ان میں سے ایک جنرل امتیاز بھی تھے، کچھ دنوں کے لیے بعد میں یہاں آئے بھی تھے بے نظیر کی حکومت بننے کے بعد، جب بھی کوئی غالباً بھٹو کی بیٹی کے ساتھ ان کا کوئی ذہنی جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہو پائی، پھر چلے گئے، جنرل امتیاز نے مجھے بتایا، غالباً حسن البقری نام تھا، ایک ایسا ہی نام تھا ان کا جو آخری صدر تھے شام کے، انہوں نے بتایا تھا کہ 1924 میں جبکہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، اس وقت تک یہی نظام پورے شام کے اندر موجود تھا کہ ہر شخص کاشتکار تھا حکومت کا، اور یہ کاشتکاری جو ہے مزارعت بھی موروثی نہیں تھی، باپ فوت ہو گیا ہے تو اب بیٹے کو اثر نو سند لینی پڑے گی مزارعت کی، یہ نہیں کہ چونکہ باپ مزارے یہاں پر تھا تو موروثی مزارے کی حیثیت سے میں خود بخود یہاں مزارے ہو گیا، نہیں، نیا فرمان ملے گا کہ ہاں تم اتنی زمین کے مزارے ہو اور تمہیں خراج دینا ہے بیت المال، گویا کہ اسی نظام پر خلافت عثمانیہ کے اندر بھی یہ نظام جو ہے برقرار رہا ہے، بہرحال پاکوں میں سروکار ندارت کہ نہ پانش برائے دیگراں کش، دوسری چیز جس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اور اس میں میں متقدمین جو فقہا ہیں ان پر کوئی الزام نہیں دے رہا، بالکل نہیں، کیونکہ کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ ان میں سے کسی نے جواز کا فتویٰ دیا، لیکن متاخرین کے ہاں دو چیزوں نے وہ شکل پیدا کر دی ہے کہ جس کے تحت سود کی ہر صورت چاہیے ہے، ایک بیع مؤجل صرف ایک جگہ پر کہیں آ گئی، اس پر میں مقالات شائع کر چکا ہوں، مولانا تاثیر صاحب کا مقالہ بیع مؤجل کے خلاف، کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ سنت رسول میں ہے، نہ متقدمین فقہا کا کوئی قول موجود ہے، متاخرین نے ایک بات لکھ دی کہ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ جب کوئی شخص کوئی مال ادھار پر دیتا ہے تو اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے، یعنی یہ لوگوں کا جو معمول تھا، لوگوں کی جو ایک غلط پریکٹس تھی، اس کو دلیل بنا کر بیع مؤجل کے جواز کا فتویٰ دیا گیا، یہ شے اگر نقد لیتے ہو تو 100 روپے کی ہے، ایک سال کے بعد قیمت دو گے تو 200 روپے کی ہے، جواز ہو گیا کہ نہیں، سود اور کس بلا کا تھا، میں گویا کہ آپ نے 100 روپے کر دیے ہیں، اس سے آپ کے پاس ہوتا موجود تو آپ 100 روپے ہی کے ذریعے خریدتے کہ نہ خریدتے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے کسی اور سے قرض 100 لے کر نہیں لیا ہے بلکہ اسی سے قرض لے لیا ہے اور 100 روپے آپ کو سود کے دینے تھے، اور اس پر ساری بنیاد رکھ کر ہمارے ہاں قسطوں کے اندر جو بھی چیزوں کا بیچا جانا اور اس میں قیمتوں کا بڑھ جانا ہر طرح کا سود اس کے حوالے سے آپ جو ہے اس کے لیے جواب کا فتویٰ نکال لیں گے جو ہو رہا ہے اس وقت ضیاء الحق کے زمانے میں جو سود کو مشرف اسلام کیا گیا ہے اور جو بھی کہا گیا کہ سود ہم نے ختم کر دیا وہ ان فتووں کے حوالے سے ان ہیروں کے حوالے سے ان تمام چیزوں کی وہی شراب ہے کہ جس کے اوپر صرف لیبل بدل دیا گیا. ایک بیع مرابحہ ہے. بیع مرابحہ اصل میں کیا تھی؟ آپس میں طے ہو جائے نفع. فرض کیجئے کہ میں ایک بزی آدمی ہوں, میں کچھ خریداری کے لیے بازار جاؤں, مارکیٹ دیکھوں, کوئی چیز کس کس بھاؤ ملتی ہے, کہاں اچھی ملتی ہے, میں کسی اور شخص کے حوالے کرتا ہوں کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں, آپ جائیے, آپ مجھے فلاں فلاں چیزیں درکار ہیں, آپ خرید لائیے, میں آپ کو اس کے اوپر اتنے فیصد اور نفع دے دوں گا. یہ گویا کہ ان کی مزدوری ہے, ایک طرح کی وکالت ہے, وکیل کی حیثیت سے میرے طرف سے آپ خرید رہے ہیں اور آپ جا کر جو ہے اس کے اندر اس کا جو وقت لگا ہے, اس نے جو دیکھ بھال کی ہے اس کا آپ محنتانہ دے دیتے ہیں. اس بیع مرابحہ کے تحت یہ ہو گیا کہ یا تو ہم اپنی مشینری خود منگاتے تو بینک سے قرض لیتے, 20% دینا پڑتا. ہم نے بینک مہاراج سے یہ کہا کہ بینک صاحب آپ ہماری طرف سے خرید لیجئے, ہم آپ کو 20% نہیں 30% نفے کے اوپر بعد میں آپ سے خرید لیں گے. بینک کے پاؤں بارہ ہے, سود سے بڑھ کر نفع ہو رہا ہے, مارک اپ کے حوالے سے اور دوسری چیزیں جتنی بھی اس وقت ہو رہی ہیں اس میں اصل سود سے بڑھ کر نفع بہن کر رہا ہے. یہ بیع مرابحہ اور بیع مؤجل ان دونوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ہی خاموشی کے ساتھ وہ چیزیں آ گئیں جس سے کہ سود کی شکل پیدا ہو گئی, چاہے نام اس کا سود نہ ہو. میں پھر عرض کر رہا ہوں, مولانا تاثین صاحب کا مقالہ, مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور پھر یہ ہماری نظریاتی کونسل کے اندر بہت طویل عرصے تک رہے, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن ان دونوں کے مقالے میں شائع کر چکا ہوں. بہرحال اس پر بھی علامہ اقبال کے دو شعر سن لیجئے, باقی تو اور سود کے بارے میں, سود خوروں کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا امکان نہیں ہے کہ میں اس سب کو یہاں پہ دوہرا سکوں. اب ربا آخر چھ بھی زائد فتن, اس ربا سے آخر اور کیا چیز برآمد ہو سکتی ہے؟ اس ام الخبائث کے بطن سے تو سوائے فتنوں کے کچھ اور برآمد ہو ہی نہیں سکتا. از ربا آخر چمی زائد فتن, کس نداند لذت قرض حسن, کسی کو وہ لذت جو ہے معلوم نہیں ہے جو قرض حسن ہے. بھائی میرے پاس کوئی فاضل مال رکھا ہوا ہے, میری ضروریات سے زائد تھا میں نے رکھا ہوا ہے, تمہاری ضرورت ہے تمہارے کاروبار میں, کوئی اپنے معاش کے اندر تمہاری گاڑی رک گئی ہے, پہیہ رک گیا ہے, جام ہو گیا ہے, تم لے لو پہیہ چلاؤ, مجھے میری اصل رقم واپس کر دو. اس میں جو لذت ہے, روحانی لذت ہے, اس میں جو کیف ہے, اس میں جو سرور ہے, اس میں جو بھائی چارہ ہے, اس میں جو اخوت ہے, اور اس میں پوری قوم کے اندر جو ایک فضا پیدا ہوتی ہے باہمی اعتماد کی, امداد باہمی کی, کہاں وہ اور کہاں سو. از ربا آخر چمی زائد فتن, کسن دانت نظر قرض حسن, از ربا جا تیرا دل چو خشتو سنگ, اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن تاریخ ہو جاتا ہے, اس کی روح ملکوتی مر جاتی ہے, اس کا ڈیوائن اسپارک بج جاتا ہے, اندر نور ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے, لیکن ربا سے وہ نور بج جاتا ہے اور انسان کا دل ہو جاتا ہے دل جو خشت و سنگ, جیسے کہ پتھر ہو یا اینٹ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ, اور انسان درندہ بن جاتا ہے, بھیڑیا بن جاتا ہے, اگرچہ نہ اس کے دانت بھیڑیوں والے ہوتے ہیں اور نہ پنجہ بھیڑیوں والا ہوتا ہے, انسان بھیڑیا بن جاتا ہے. اب ان دو چیزوں کو جمع کر لیجئے, گویا کہ مبشر پاکستان علامہ اقبال کے نزدیک پاکستان کے قیام سے اصل مقصود کیا تھا؟ اسلام کی اصل تعلیمات پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے, ہم نے 5 اپریل کو یاد ہوگا وہ نظم پڑھی تھی ابلیس کی مجلس سے شروع، اور ابلیس نے بڑے اطمینان سے کہا تھا مجھے مسلمانوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ مسلمان تو اسلام کی طرف نہیں آئے گا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے پیران حرم کی آستین، لیکن اندیشہ مجھے یہ ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کا ہی، یہ تاریخ کا جدلیاتی عمل خود بخود انسان کو شرع محمدی کے قریب لا رہا ہے، کوئی خطرہ ہے تو اس سے اچانک انسان پہنچ جائے گا، یا ضرور مصطفیٰ اورا محاس یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ، یہ جدلیاتی عمل جو ہے یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے یہ خود اتر جا رہا ہے، مجھے اندیشہ اس سے، بارہ نامہ کے نزدیک اصل مقصد یہ تھا کہ سرمایہ داری کب ڈوبے گا، سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر ہے یوم مکافات، اور اقبال کا وہ نعرہ وہ شعر تو میں ضرور سنا دوں آپ کو یاد آ گئے، خواجہ از خون رگے مزدور سازت لال ناب، خواجہ یہاں سرمایہ دار کے لیے کارخانے دار، خواجہ از خون رگے مزدور، مزدور کی رگوں کے اندر جو سرخ خون دوڑ رہا ہے، یہ سرمایہ دار اور کارخانے دار شام کو بیٹھ کر جو سرخ پری پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، یہ در حقیقت مزدور کے رگوں کا خون، خواجہ از خون رگے مزدور سازن لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہکانہ خراب، اور یہ زمینداروں کے ہاتھوں کاشتکار کی کھیتی بگڑی ہوئی ہے، اجڑی ہوئی ہے، اس کے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، اور وہ جو بیٹھے ہوئے محلات کے اندر ان کے لیے وہ کاشت کر رہا ہے، انقلاب 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 انقلاب، یہ نعرہ لگایا تھا ایک بار، اور اس کے خوابوں کی سرزمین تھی یہ پاکستان، یہ ہے در حقیقت میری اس گفتگو کا حاصل. اب آئیے تیسری بات جو میں نے وہاں کہی تھی، اور یہ ہے وہ جو مسلم لیگیوں کو بہت اچھی لگنی چاہیے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میری ہمیشہ آبجیکٹو اسٹڈی ہوتی ہے، جو صورت حال ہوتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. ایک زمانے میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے، بہت سے لوگوں نے استعمال کیا، کہاں ہے مضبوط جماعت، کہاں ہے وہ جماعت، کیوں آپ نے کہہ دیا، اس وقت تک کوئی اور دوسری جماعت مضبوط موجود نہیں تھی، جو کہ سیاسی جماعت ہے جو پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکے سیاست کے میدان میں انتخابات کے میں، ایسی کوئی جماعت نہیں. لیکن میں نے عرض کیا، اور میں الحمدللہ پورے انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ کہ اب نواز شریف صاحب کی محنت سے، مشقت سے، قربانیوں سے، ایثار سے، مسلم لیگ کے نام سے ایک مضبوط جماعت موجود ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑتا یہ صحیح لیگ ہے کہ نہیں ہے، اس کا شجرہ نصب صحیح ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، وہ جنوجو لیگ صحیح وارث ہے یا کوئی اور لیگ ہے، یا شاید کبھی کوئی اور قاسم لیگ بھی ہوتی تھی جس کا نام و نشانہ مٹ گیا، اور بھی بے شمار لیگیں دنیا میں وجود میں آئی تھی، پاکستان میں کبھی عوامی مسلم لیگ بھی بنی تھی، کبھی جناح عوامی مسلم لیگ بھی بنی تھی، اور کبھی قیوم لیگ بھی تھی، اور دولتانہ لیگ بھی تھی، اور کنونشن لیگ بھی تھی، لیگیں تھی. لیکن اب بہرحال جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے نام سے بہرحال ایک مضبوط جماعت وجود میں آ چکی ہے، اور وہ وہی ہے کہ جس کے سربراہ نواز شریف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، محنت کی ہے انہوں نے، مشقت کی ہے. میں نے ایک زمانے میں کہا تھا، اگرچہ میرا وہ قول غلط ثابت ہو گیا تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان سے ناراض ہو کر میدان سیاست میں آئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ اس شخص کو تاریخ نے ایک موقع فراہم کر دیا ہے، اگر یہ محنت اور مشقت کر سکے تو سیاسی اعتبار سے اس کے لیے بہت بڑا موقع، لیکن یہ نہیں کر سکے گا محنت و مشقت. ہی واز بورن ناٹ اونلی ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ بٹ اے گولڈن اسپون ان ہز ماؤتھ. وہ محنت مشقت کیسے کرے گا، وہ تو بہت بڑے لینڈ لارڈ کا بیٹا، وہ کر نہیں سکے گا. لیکن میرے اس قول کو بھٹو نے غلط ثابت کیا. ایک 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 دن میں 6-6 تقریریں کی تھیں، لہذا وہ اوپر آئے. وہی بات میں نے کہی تھی یا سمجھی تھی کہ نواز شریف صاحب شاید یہ محنت نہ کر سکے. ایک سرمایہ دار کارخانے دار آدمی حکومت کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں ہے. 100 طرف سے شکنجے آ جاتے ہیں، 100 طرف سے جو ہے اس کے لیے پریشانی کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک داؤد فیملی مشہور تھی، وہ بھی ایک اپنے آدمی کو لے کر آئے تھے صدیق داؤد کو سیاست میں، لیکن پھر جلدی توبہ کر کے واپس ان کو بلا لیا. یہ کارخانے دار کو اور کاروباری آدمی کو سیاست پڑتا نہیں کھاتی. یہ زمینداروں کا کھیل تھا. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فصل تو ہوگی جانی ہے، کاشتکار خون مسینہ کر ہی رہا ہے، ہمیں تو حصہ مل ہی جانا ہے. یہ جاگیرداروں کا کھیل اور زمینداروں کا کھیل تھا. یا یہاں صرف وہ کلا چوٹی کے وہ کلا حصہ لے سکتے جو محنت کر کے اس لیول پر آ گئے ہیں جب ایک پٹیشن ڈرافٹ کی ہے اور 50,000 لے لیا ہے، اللہ اللہ فیصلہ، ایک دوا کی حاضری ہے کہیں اور 50,000 یا 1,00,000 لے لیا ہے، یا وہ کر سکتے تھے. یہ صرف ہمارے یہاں سیاست جو تھا وہ دو کا کھیل تھا، یا وہ کلا اور یا پھر جاگیردار، اصل جاگیردار. اس حوالے سے مجھے امید نہیں تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نواز شریف نے بھی ثابت کیا ہے. اس اعتبار سے اب وہ ایک فعال اور منظم جماعت کی حیثیت سے مسلم لیگ جو ہے نواز شریف گروپ وجود میں آ چکا ہے. یہ ایک پہلو سے تو بہت اچھی بات ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس ملک میں جو نظام بھی اس وقت چل رہا ہے، ایک تو یہ جو ہم چاہتے ہیں وہ اور بات ہے، اس کو قائم کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، وہ تو انقلاب کے بغیر نہیں آ سکتا. لیکن بارہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس کے لیے بھی، صحیح ورکنگ کے لیے ضروری ہے کہ دو جماعتیں مضبوط جو ہے آمنے سامنے ہوں، جیسے امریکہ میں ہیں، جیسے برطانیہ میں ہیں. چھوٹے چھوٹے گروپس اگر ہوتے ہیں تو وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر جوڑ توڑ اور یہ اور وہ اور کیاوس جو ہے، بد نظمی اور انارکی، اور کوئی مستحکم حکومت نہیں چل سکتی. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں، بلکہ بعض اوقات گفتگو ہوتی ہے تو جب لوگ کہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے ہم نیچے جا رہے ہیں، خرابی سے خراب، خراب سے خراب تر، خراب تر سے خراب ترین حالات، میں کہتا ہوں ایک پہلو سے بہتری ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں اب کم سے کم اس موجودہ نظام کو چلانے کا جو ایک تقاضا ہے کہ دو جماعتیں مضبوط ہونی چاہیے، ٹو پارٹی سسٹم، وہ اب وجود میں آ گیا ہے. تو کم سے کم اس نظام کو آپ رولز آف دی گیم کے مطابق چلا سکتے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے، اگر مسلم لیگ واقعتاً جناح اور علامہ اقبال کی مسلم لیگ بننا چاہتی ہے تو اسے سوشل جسٹس کو اپنا اصل ادب بنانا ہوگا. وہ شعر میں آپ کو سنا دوں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائقے میراث پدر کیوں کر. علامہ اقبال بھی سوشل جسٹس کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ داری کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، جاگیرداری کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، عدل اجتماعی، سماجی عدل، اور قائد اعظم نے بھی یہی نعرہ لگایا سوشل جسٹس، حریت و اخوت و مساوات کا اسلامی معیارات جو ہے ہم اس کا ایک نمونہ دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسٹنی ہے، شمال مغرب میں ایک آزاد مملکت قائم ہوگی مسلمانوں کی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے عرب امپیریلزم کی وجہ سے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ، اس کی اصل جو اس کا روح انور ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. لہذا اگر نواز شریف صاحب اس کام کے لیے تیار نہیں تو انہیں وہ وراثت نہیں مل سکے گی. بس پھر ایک درجے میں پولیٹیکل پارٹی ہے، اب تک وہ یہی آئے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، دونوں امریکہ کے مرید ہیں. ظاہر بات ہے امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، پہلے ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، اب فور سپریم پاور آن ارتھ ہو چکا ہے. اور امریکہ کی ضرورت ہے، میں نے وہاں بھی کہا تھا، امریکہ کو تو چہرے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کبھی ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا نا کہ 11 برس تک میرا چہرہ دیکھ دیکھ کر لوگ اب تھک گئے ہیں، اب لوگ جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں. ٹیلی ویژن پر جب دیکھو ضیاء الحق صاحب تشریف فرما ہے، تقریر فرما رہے ہیں، تو لوگ اکتا گئے. تو یہ ضرورت ہوتی ہے. تو امریکہ ہمیشہ دوسرا گھوڑا تیار رکھتا ہے، وہ اسے اطمینان دلا دے کہ ہم بھی آپ ہی کے ہیں. وہ بچپن میں جو کھیل ہم کھیلا کرتے تھے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کہ بیٹھے ہوئے بچے کھیل رہے ہیں آم والے آم دے, اور وہ جواب دیتا ہے دوسرا بچہ آم ہے سرکار کے, تو پہلا کہتا ہے ہم بھی ہیں دربار کے, تو اس نے پھر دو آم اٹھا لو, جب تم بھی دربار کی ہو تو اٹھا لو. یہی جو آج شریف صاحب امریکہ میں کر کے آئے تھے, یہی شہباز شریف کی تقریر ہوئی تھی ٹاؤن ہال میں مینہٹن کے, کہ اگر فنڈامنٹلزم کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے. پیپلز پارٹی کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مسلم فنڈامنٹلزم کو فروغ حاصل ہوگا. تو یہ ہے کہ لائن کلیئر وہاں سے کوئی لے لے تبدیلی آ جائے, پھر کچھ دنوں کے بعد پھر بے نظیر کا ہو سکتا ہے گاؤں آمد کے سر رف کے خر آمد کے گاؤں رف, اس میں مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس اعتبار سے اس سطح تک اگر نواز شریف رہتے ہیں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں, صرف اس حد تک چلیے پھر بھی کم سے کم ایک اپوزیشن پارٹی ہے, تو جو پارٹی ان پاور ہے اسے کرپشن کرتے ہوئے کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ کہیں کوئی جواب جلدی بھی ہو سکتی ہے, کہیں دوسرے لوگ بھی ہیں جو ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے, کچھ اخبارات ان کے بھی ہاتھ میں ہیں وہ ان کا جو ہے پورا نشر کر دیں گے, کچھ نہ کچھ تو چیکس اینڈ بیلنسز کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں. اس اعتبار سے تو صرف ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے مسلم لیگ کا توانا ہو جانا یہ اس اعتبار سے اچھا ہے, لیکن مجھے کوئی دلچسپی, میری دلچسپی تو یہ ہے کہ اگر تو فکر اقبال اور قائد اعظم کا جو تصور ہے سماجی عدل کا اس کو اپنائے مسلم لیگ تو گویا کہ تحریک پاکستان کے اصل ہدف کی طرف پیش کرنی ہوگی. اس صورت میں مسلم لیگ کا منظم ہو جانا, مضبوط ہو جانا, مستحکم ہو جانا نہایت مبارک ہے. لیکن اس کے لیے میں وہاں تین باتیں کہہ کے آیا ہوں. مسلم لیگیوں کا اجتماع تھا, یوم اقبال تھا, نواز شریف کو دو قرض ادا کرنے ہوں گے اور ایک تیسرا وعدہ اور کرنا ہوگا. دو قرض وہ گناہ کبیرہ ہیں جو اپنے پہلے دور اقتدار میں وہ کر چکے ہیں, ان کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. پہلا گناہ کبیرہ یہ کہ دو تہائی اکثریت رکھنے کے باوجود, اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے باوجود, کتاب و سنت کی ٹوٹل بادادستی کی ترمیم دستور میں انہوں نے نہیں کی. بہت بڑا جرم ہے, جرم عظیم, گناہ عظیم. اللہ سے بھی معافی مانگے, استغفار کرے, قوم سے بھی معافی مانگے اور وعدہ کرے اب اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو ہم, اگر ہمارے لیے ممکن ہوا, ہم لازماً دستور میں یہ ترمیم کریں گے. دنکے کی چوٹ پہ, یعنی وہ عمل جو شروع ہوا تھا قرارداد مقاصد سے, پھر جس کو کچھ تھوڑا سا پرسو کیا تھا جماعت اسلامی نے بھی, کچھ علماء نے بھی, 31 علماء نے جب 22 نکاح دے دیے تھے متفق علیہ, وہ علم جام, وہ عمل جام ہو گیا وہاں. اس کے بعد جبکہ جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں یکے بعد دیگرے انتخابات کے میدان میں آ کر سیاسی پارٹیاں بن گئیں, اس عمل کو آگے لے کر چلنا, کتاب و سنت کی ٹوٹل والا دست. دوسرا جرم جو انہوں نے کیا اور اپنے اعلان کے خلاف کیا, فیڈرل شریعت کورٹ نے جب فتویٰ دیا, اس کو تو میں فتویٰ کہوں گا, کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے اور ربا سے زیادہ حرام سے اسلام میں اور کوئی نہیں, جس پر اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے, جس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ ربا سمول جزن یا سمول حوبن ایسا روحا حیر کے ہر رجل امہ ہو. اس ربا کے گناہ کے 70 حصے ہیں یا جرم کے 70 حصے ہیں, جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, اس کی ریڈیکیشن کا موقع آ گیا تھا, زیادہ سے زیادہ وقت مانگ لیتے, کہا بھی تھا انہوں نے کہ ہم اپیل میں نہیں جائیں گے, وقت مانگتے, بھائی 6 مہینے میں نہیں ہو سکتا, ہمیں وقت زیادہ دے دیجئے, عالم اسلام سے جتنے بھی ماہرین ہیں ان کو بلاتے, ان کو جمع کرتے, ایک جگہ بچھاتے, بھائی بتاؤ ہمیں کیسے کریں. کچھ تو لوگوں کو نظر آتا کہ عمل شروع ہو گیا تو وقت لگ جاتا, کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے اس کے خلاف اپیل دائر کر کے کورٹ سٹوریج میں ڈال دیا. یہ دو گناہ کبیرہ ہیں جس پر توبہ کرنی لازم, استغفار کرنا لازم, علی رؤوف الاشہاد مسلمانہ نے پاکستان سے بھی معافی مانگنا لازم اور عہد کرنا لازم کہ یہ کام اب ہم کریں گے جو ہم سے نہیں ہو سکا. اور تیسرا, جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کے ضمن میں کم سے کم کمیشن تو بٹھائے, بحث تو آئے, اراضی پاکستان کی حیثیت کیا ہے, جاگیرداری کے خاتمے کے لیے قدم اٹھائے, اب اس کے ضمن میں میں تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت جو دو کام نہیں کیے کیوں نہیں کیے. اس لیے نہیں کیے کہ اوپر امریکہ بہادر تھا اور امریکہ بہادر کے ہاتھ میں ہماری جان ہے. اربوں ڈالر کا ایک جہاز F-16 جو کبھی رامے صاحب نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ پورے صوبہ سندھ کی ایک سال کی کاٹن کی کراپ دے کر اور ایک F-16 لے کر آتے ہیں اور اس کا ایک پرزا بگڑ گیا تو وہ جنگ ہے کباڑ خانے میں چلا جائے اور پرزا وہاں سے آئے گا. دیو کی جان توتے کی گردن, ہماری فوج کی جان امریکہ کے ہاتھ, ہتھیار آئے تو لڑے گا, ہماری حکومت کی جان امریکہ کے ہاتھ میں. آج ہی آپ نے لفظ قسط پڑا ہوگا, اتنے لاکھ ڈالر کی قسط, اتنے ملین ڈالر کی قسط آئی ایم ایف دے دے گا. قسطوں پر تو سارا دھندا آئے گا, ایک قسط آئے تو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں, کیا کریں گے, ہل ہی نہیں سکتے آپ. مجھے معلوم ہے اس قسط کے لفظ کا ایک لطیفہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کبھی سنایا ہو, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب جو آج کل بہت مشہور ہے انہوں نے سنایا تھا. یہ جب سعودی عرب کی حکومت میں تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی تنخواہ کے بل میں جو ہاؤس رینٹ کا تھا وہ نہیں جمع کیا گیا کسی غلطی سے. اب وہ جب انہیں احساس ہوا انہوں نے کوئی ریپرزنٹیشن کی ضرورت, ٹھیک ہے دے دیں گے, نیکسٹ جو آئے گا اس میں آپ کو یہ سارا ایریئر بھی دے دیں گے. اب یہ بار بار جا رہے ہیں کہ جی وہ میرے کے لیے ماں جال قسط, یا شیخ ماں جال قسط, جواب ہر دفعہ مل رہا ہے کہ اے شیخ قسط نہیں آئی. یہ جو کہ شیخ تھے وہاں پہ معلم تھے, ایک دفعہ تنگ آ کر کئی دفعہ کے بعد یہ قسط وسط کیا ہے, کیا بلا ہے یہ قسط, انہوں نے پوچھا شیخ تمہیں معلوم نہیں کہ نہیں, واقعی معلوم نہیں کہ نہیں, اصل میں آپ کے اس ادارے کے لیے اتنا روپیہ جو ہے امریکہ کے بینکوں میں رکھا گیا ہے جس کے سود کی قسط آتی ہے تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے. ماں جال قسط بھائی نہیں, یہ سعودی عرب کے دینی اداروں کا دھندا ہے جہاں سے تنخواہیں ملتی ہیں بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے مبلغین دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ قسط آئے تو پاکستان میں تنخواہیں دی جائیں, ورنہ تنخواہ نہیں دے سکتے تو کیا کرے نواز شریف. لیکن ایک بات اگر دل میں آ جائے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ تو امریکہ ہے, لیکن سول سپریم پاور آف دی ہول یونیورس بھی ایک ہے جس کے سامنے امریکہ کی کوئی حیثیت, اس کو پکارو, اس کو بلاؤ, ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم جما دے گا. ورنہ تو پھر یہی ہے امریکہ کی طرف سے کلیئرنس لے آئے کوئی اور, لے آئے کوئی عمران خان لے آئے کوئی اور لے آئے, کسی گھوڑے کے اوپر وہ داؤ لگا دے گا جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ اپنا ہی ہے, کوئی اندیشہ نہیں, وہ تو کھیل ہوتا رہے گا. یہ اس سے مجھے کوئی نہیں سکتی. میں الحمدللہ میں نے آج تک کی, میں نے آپ کو بتایا پچھلے جمعے 64 برس کا ہو کر 65 میں قدم رکھ چکا ہوں, آج تک زندگی کا کوئی لمحہ سوائے سن 51 کے جماعت اسلامی کے الیکشن کے, وہ جماعت اسلامی کا میرا غیر شعوری کا دور تھا, 19 برس کا نوجوان, فرسٹ پروفیشنل کا امتحان ہونے والا اور میں لگا ہوا تھا اس بھاگ دوڑ کے اندر مولانا اصلاحی صاحب کے لیے اور میاں طفیل محمد صاحب کے لیے کنوینسنگ کرنے کے لیے. مولانا اصلاحی صاحب نے ہماری ماڈل ٹاؤن جہاں میں اب رہتا ہوں وہاں سے الیکشن لڑا تھا, اور میاں طفیل محمد صاحب نے وہ جو گریجویٹس کی کوئی سیٹ ہوتی تھی اس کے اوپر الیکشن لڑا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے سوا اپنی شعوری زندگی کے آغاز کے بعد ایک لمحہ میں نے اس الیکشن کی سیاست کے نظر نہیں کیا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جب تک تو یہ دھندا اس کا ہے, گاؤں اور خر کا معاملہ ہے, تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن ہاں اگر نواز شریف صاحب اگر واقعتا مسلم لیگ کی میراث کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا چاہے, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائد میراث پدر کیوں کرو, تو یہ جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف جہاد کا فیصلہ کرے. اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ زمانات ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں جو فتاوا ہے سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں شیخ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، اور یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی وہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنا ایک لیکچر جو ہے میننگ آف پریئر ان اسلام انہی کے نام سے شروع کیا ہے، عبد القدوس آف گنگو ایس ایس ایٹ ڈسٹرکٹ، وہ عبد القدوس گنگوہی جن کے پاس گیا تھا ابراہیم لودھی دعا کی درخواست لے کر کے، بابر آ گیا ہے، سر پر چڑھایا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مقابلے میں فتح دے، فرمایا نہیں جاؤ، ہماری دھوپ چھوڑ دو، دعا نہیں کی. وہ عبد القدوس گنگوئی اس کے خلیفہ ہیں شیخ تھانیسری، جنہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ہندوستان کی ساری اراضی خراجی ہے، یہاں ذاتی ملکیت کی اشری زبری موجود ہی نہیں. پھر شاہ ولی اللہ دہلوی 17ویں صدی عیسوی میں انہوں نے تو وہ قدم آگے بڑھایا ہے، حدیث نبوی سے استدلال کیا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، آپ نے فرمایا مسجد وقف ہوتی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، وقف الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، زمین کے لیے اس مخلوق کے لیے وقف. یہ تو سمجھیے کہ مارکس کو شاید ابھی کہیں پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا، کسی کمیونسٹ کو کوئی خواب بھی نہیں آیا ہوگا. ان سے آگے بڑھ کر شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبد العزیز کا فتویٰ موجود، پھر خاص طور پر پچھلی صدی کا ایک بہت اہم فتویٰ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ جلال الدین تھانیسری کے ہم رتبہ شخص، بہت بڑے فقیہ قاضی، بہت بڑے مفسر تفسیر مظہری. دیکھیے یہ روایت تھی ہمارے اسلاف کی، لکھنے والا ہے ثناء اللہ، تفسیر ثنائی نہیں اس کا نام رکھا. اس صدی میں بھی ایک تفسیر ثناء اللہ نے لکھی، وہ اہل حدیث امرتسر کے مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے لکھی تو تفسیر کا نام کیا رکھا، تفسیر ثنائی اپنے نام سے. اور ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا تھا، نام رکھا ہے اپنے مرشد میرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ، جو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہیں اہل تشیع نے شہید کیا، میرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں یہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر لکھ رہے ہیں عربی میں، نام رکھا ہے تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ہندوستان، اس وقت تو پورا ہندوستان ایک تھا، پورے ہندوستان میں کوئی زمین اشنی نہیں ہے. اور کمال یہ ہے کہ ان کا رسالہ ما لا بد منہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے تمام حنفی مدارس کے اندر، وہ پرائمر ہے، قاعدہ ہے علم فقہ کا. اور تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں، میں اشر کے مسائل یہاں درج نہیں کرتا، طالب علموں کے دماغ پر بوجھ ڈالنے کا فائدہ کیا جبکہ یہاں اشری زمین ہی نہیں، زمین خراجی. لیکن اس صدی میں مفتی محمد شفیع صاحب نے رحمت اللہ علیہ، میں ان کا بھی قدر کرتا ہوں، بہرحال اپنی جگہ پر چونکہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے پاکستان کی زمینوں کو اشری قرار دے دیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر گفتگو ہو، اس پر بحث ہو، علماء کا بورڈ بنایا جائے، بٹھایا جائے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اس کے بغیر نہیں ہے. ہمارے ہاں مذہبی سیاسی جماعتوں نے دونوں حرکت کی اور غلط کی. جماعت اسلامی نے بھی اپنے دستور میں، اپنے منشور میں لکھ دیا اس سے زیادہ زمین کسی کے پاس نہیں رہے گی، تحدید ملکیت. حالانکہ تحدید ملکیت کے لیے کوئی دلیل قرآن اور حدیث و سنت میں موجود نہیں. جمعیت علماء اسلام نے بھی یہی کیا، تحدید، جبکہ تحدید کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں. یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کی اور اس میں لکھ دیا ہے کہ کسی کی ملکیت کی ایک انچ زمین بھی کوئی نہیں لے سکتا. صرف یہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پہلے جو ہو گیا ایگریلین ریفارم کے اندر زرعی جو اصلاحات جو ہو گیا ہو گیا، بس ان کو تو چھوڑو، مزہ ما مزہ، آئندہ نہیں ہو سکتا. گویا کہ آئندہ کسی بھی قسم کی زرعی اصلاحات کا دروازہ شریعت اپیلیٹ بینچ کی طرف سے بند کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ فطری معاملہ. اگر آپ اسے اسری قرار دیتے ہیں تو ملکیت ہی ہے، ملکیت ہی ہے تو صحیح بات ہے، یہ اینک میری ہے، آپ اس سے نہیں لے سکتے، میری مرضی سے لے سکتے. مجھ سے خریدیے یا میں ہدیہ دوں تحفہ دوں، یا آپ ثابت کریں کہ میری نہیں ہے، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا قبضہ جو ہے وہی سب سے بڑا ثبوت ہے. لہذا اگر بیٹیاں کی مان لیجیے تو لے نہیں سکتے، یہ تو شمشیر فاروقی ہے، خرابی ہے زمین ہے، یہ خراجی ہے تو کسی کی ملکیت ہی نہیں، نیا بندوبست اراضی کی ہے. بارہ اس موضوع پر میں آپ کا تعارف کرا دوں، ایک کتاب اللہ کے ایک بندے نے، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی 20 برس پہلے یہ لکھی تھی، یہ چودھری ثابت علی صاحب ہیں کہ جو اس زمانے میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر لائل پور تھے، جبکہ یہ فیصل آباد لائل پور کہلاتا. یہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی تھی، اب میں نے اس کو نکالا ہے، اسے جلد از جلد شائع کر دوں گا انشاءاللہ. یہ سارا مواد جو میں نے جو شیخ الاسلام علامہ تھانی سری کا اور ان کے فتاوا دیے ہیں، لیکن دادی سراؤلہ کا پتہ نہیں کیوں ان کے علم میں نہیں آیا، لیکن یہ انہوں نے شائع کیا تھا. بھٹو صاحب کو اور تمام ایم ایل اے وغیرہ کو اس کا ایک ایک نسخہ بھیجا تھا. اب ضرورت ہے کہ اس کتاب کو پھر عام کیا جائے، اور یہ کہ چونکہ ان کے لیے تصورات تھے، میں نے آج ہی فیصل آباد فون کر کے، چونکہ ان کے ساتھ زیادہ ہمارے اس وقت تنظیم اسلامی فیصل آباد کے امیر ہیں میاں اسلم صاحب، تو انہوں نے یہ کتاب تو میرے پاس پہلے سے تھی، میں نے ان کے کچھ بایو ڈیٹا منگوایا ہے میاں صادق علی صاحب کا، جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی قومی ملکیت زمین اور اسلام. یہ چودھری صادق صاحب شاگرد تھے مولانا احمد علی صاحب کے، 1968 میں انہوں نے میرا کہیں نام سنا ہے تو آئے ہیں فیصل آباد سے چل کر، انتہائی ضعیفی میں میرے پاس ساتھ ایک جمعہ ادا کیا ہے، پھر میرے کچھ کیسٹ سنے ہیں، اور ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں جو اس خط میں انہوں نے مجھے لکھے ہیں کہ اہل لاہور کو مولانا احمد علی لاہوری مرحوم و مقبول کے بعد اچھے مدرس قرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مل گئے، تو میں اپنی اس نسبت پر فخر کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے اپنی اس نسبت کو نمایاں کیا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسجد خضرا سمن آباد سے جو میری قرآنی تحریک شروع ہوئی اور اسے عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے رکھا ہوا. تو ہر چیز کی ایک بات میں نسبت ہوتی ہے، اس کا ایک تعلق ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا ظہور ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بہرحال چوتھی بات جو میں نے وہاں کہی، جو کہ ہمارے مسلم لیگی دوستوں کو بہت پسند آئی ہے، وہ یہ ہے اگر نواز شریف صاحب یہ کام کر لیں، اعلان کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، وعدہ کریں کہ اب اگر اقتدار میں آئیں گے تو شریعت کی عبادت اسلی جب بھی ممکن ہوا کریں، شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے واپس لیں، اور جاگیرداری کے خاتمے کے لیے علماء دین کا ایک بورڈ قائم کریں کہ جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو، کہ یہ مسئلے کا حل ہے کیا، کم سے کم یہ کریں، کم سے کم. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اس مسئلے پہ تو ہماری معلومات بھی بہت محدود ہیں، اس پر پہلے پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں. دوبارہ اسی کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کتاب کا تو میں شاید اگلے جمعے میں ہی لے آؤں چھاپ کر، یہ انشاءاللہ جلدی چھپ جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو اور بھی بہت، اس سے پہلے ہم نے زمینداری اور اسلام مولانا تحسین صاحب کی کتاب شائع کی ہے، ہماری طرف سے تو یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن چونکہ عوام کی توجہ نہیں ہے ہم کیا کریں. بہرحال اگر نواز شریف صاحب یہ کر لیں تو پھر میری رائے یہ ہے وہ تمام مذہبی جماعتیں ہوں یا جمعیتیں ہوں جو الیکشن کے میدان سے امید رکھتی ہیں اسلام کی خدمت کا، ان پر لازم ہے کہ نہ صرف یہ کہ نواز لیگ کو سپورٹ کرے بلکہ اس میں شامل ہو جائے. اپنی ڈیڑھ عید کی مسجد علیحدہ بناتے ہوئے سپورٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جوڑ توڑ سودے بازی، اتنی سیٹیں ہمیں دے دیں گے اتنی سیٹیں آپ کو مل جائیں گی، یہ دھندا جو ہے عین یہ جو سانجے کی ہانڈی جو ہے وہ چوراہے میں پھوٹتی ہے ہمیشہ، اس کا کچھ حل نہیں. اسی لیے میں نے نام لے کر وہاں کہا کہ مولانا نورانی میاں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، وہ ملی یکجہتی کونسل تو اب اس پس منظر میں چلی گئی ہے، اب نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ تعاون ہوا، مولانا عبدالستار نیازی صاحب پہلے ہی سے نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، یہ علیحدہ کیوں ہے، کیوں نہیں اس کے اندر شامل ہوتے مسلم لیگ میں؟ میں نے یہ کہا کہ کیا مولانا عبدالحامد بدایونی جب مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے؟ کیا پیر جماعت علی شاہ مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے؟ کیا پیر مانگی شریف مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے؟ شامل تھے کہ نہیں تھے؟ آپ شامل ہو، بشرط ہے کہ نواز شریف وہ قدم اٹھا لے اللہ پر توکل کر کے بادشاہ اعلان کر دے، بشرط ہے کہ کنڈیشنل بات ہے میری، نہیں کرتے تو پھر تو دھندا ہے، کھیل ہے، سیاست کا کھیل ہے، اسے پھر مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں کسی کو کیا مشورہ دوں. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ کام کر جائیں تو پھر ان کا لازم ہے ان پر کہ شامل ایک قیادت کے اندر آئے، ایک سیٹ نہ ملے نہ ملے، جب ایک مقصد کے لیے اتحاد ہے تو وہ تو پھر اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے پروفیسر ساجد میر صاحب کیوں ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا رکھی ہے؟ کیا مولانا داؤد غزنوی مسلم لیگ میں نہیں تھے؟ کیا وہ اہل حدیث نہیں تھے؟ وہ پہلے کانگریس میں تھے، پھر کانگریس کی چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ گئے. سیاست میں حصہ لینا ہے، سیاست میں آنا ہے تو ایک سیاسی جماعت کو مضبوط کرو، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کر اور صرف یہ کہ دھڑے بنا کر اور سودے بازی کا معاملہ جو ہے، اگر یہ اسلام کے لیے ہے تو یہ کام جائز نہیں. اسی طرح تھانوی علماء کو شامل ہونا چاہیے مسلم لیگ میں. مولانا اشرف علی تھانوی شامل تو نہیں ہوئے، لیکن وہ اصل میں وہ تو اپنے خانقاہ تھانہ بھون سے باہر نکلتے نہیں تھے، بہت کم تھا، لیکن ان کے بہترین دو ساتھی شبیر احمد عثمانی مسلم لیگ میں شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ظفر احمد عثمانی مسلم لیگ میں شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس پاکستان میں تو اور بھی بہت سے تھانوی علماء تھے جو شامل ہوئے، انہیں شامل ہونا چاہیے تھا. قائد اعظم کی قیادت قبول کی جا سکتی تھی تو نواز شریف کی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ بشرطے کہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کرے نواز شریف. اگر یہ کر دے تو پھر میرے نزدیک ان لوگوں کا علیحدہ رہنے کا کوئی جواز نہیں. البتہ دو کا میں نے وہاں ذکر نہیں کیا تھا، اب میں یہاں کر رہا ہوں. پہلا معاملہ جے یو آئی کے نام سے جو اس وقت جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام کے نام سے، یہ در حقیقت جمعیت علماء ہند کا تسلسل ہے جو کانگریس کی حلیف تھی اور پاکستان کی مخالف تھی. کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ، بلکہ انہیں یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اب بھی ان کے کچھ لیڈر کہہ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. یہ کریڈیٹیبل بات ہے کہ کھل کر بات کرے آپ کو. ان کا معاملہ جدا ہے، پہلے بھی وہ کانگریس کے ساتھ تھے، اب بھی وہ جس کا ساتھ بھی دے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی ایفینٹی جو ہے ان کی بنتی نہیں ہے مسلم لیگ کے ساتھ. ماضی کے اعتبار سے بہت بہت ہے، بہت دوری ہے، بہت فصل. دوسرا معاملہ جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی تحریک پاکستان سے علیحدہ تھی، سن 46 کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، سپورٹ نہیں کیا مسلم لیگ کو، پاکستان سے اختلاف رکھتی تھی، لیکن اب بہرحال وہ ذہناً پاکستان کو قبول کر چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر دعوے دار ہے کہ پاکستان کے بننے میں اس کا بھی حصہ ہے، بلکہ باقی سب مسلم لیگوں سے بڑھ کر حصہ مولانا مودودی کا، وہ معاملات کنٹروورشیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اسی کے لیے لیاقت بروز صاحب نے جو تقریر کی تو ہر مرتبہ وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی جو ہے گردان انہیں کرنی اس لیے پڑتی ہے، اس لیے کہ مولانا مودودی نے شدید تنقید کی تھی. پاکستان بننے کے بعد پہلے تین پڑھتے جو ترجمان القرآن کے شائع ہوئے مولانا مودودی کی ادارت نے، اگر اس کے کہیں آپ اشارات پڑھ لیں، قائد اعظم کی بجائے لفظ استعمال کیا قیادت عظمیٰ. اس قیادت عظمیٰ کا اصل مقام مجرموں کا کٹہرہ ہے، ان کے اوپر مقدمہ چلایا جانا چاہیے. یہ الفاظ استعمال. بہرحال اب یہ چیزیں ماضی کی ہیں، چھوڑ دیجئے، میں نہیں جانا چاہتا کسی اس طرح کی کنٹروورسی میں. لیکن یہ کہ بہرحال ان کے بارے میں اپنے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ان کے اندر کچھ حصے ہیں، کچھ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام لایا جا سکتا ہے، ان کا جو بھی عنصر، اسے بھی لازماً اگر نواز شریف صاحب وہ فیصلہ کر لیں، اب وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے ایک مضبوط سیاسی جماعت بنا لی ہے، انہیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. چنانچہ ایک دھڑا تو ان کا علیحدہ ہو بھی گیا تحریک اسلامی کے نام سے، پہلے وہ نہیں صدیقی صاحب کی سربراہی میں تھا، پھر کچھ دو حصے ہوئے تو جو بڑا دھڑا اس میں سے ہے انہوں نے طے یہی کر لیا ہے، احول البلیتین کا فلسفہ انہوں نے کہا، اس کے تحت ہم دیکھیں گے، ہم سپورٹ کریں گے کہ جو کمتر برائی ہے ان کو سپورٹ کریں گے. جبکہ قاضی حسین احمد صاحب کا پچھلے الیکشن میں موقف یہ تھا کہ دونوں برائیاں برابر ہیں، ان میں سے کوئی احول ہے ہی نہیں، اور تیسری قوت ہمیں پیدا کرنی ہے. یہ تیسری قوت کا خدناس تھا معلوم کس کس کے دماغ میں رہا ہے. ہمارے ایئر مارشل افضل خان صاحب بوڑھے ہو گئے اسی خاک میں، اب عمران خان آئے ہیں نئے نئے، تو تیسری طاقت بننے کا کبھی جنرل حمید گل صاحب کے ذہن میں بھی خیال آیا تھا کہ بن سکتی ہے تیسری طاقت؟ قاضی صاحب کا تو خیر بہت بڑا دعویٰ تھا، پر یہ کہ میرے نزدیک یہ تیسری طاقت کا خواب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ڈی فیکٹو پوزیشن جو ہے اس وقت یہ کہ دو طاقتیں اس ملک میں سیاسی ہیں، ان میں اگر آپ احول البلیتین کے فلسفے سے چلیں گے تو جیسا کہ تحریک اسلامی کے دھڑے نے فیصلہ کر ہی لیا ہے احول البلیتین کے تحت چلیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ادھر ہی سپورٹ کریں گے. لیکن بہرحال میرا موقف یہ ہے کہ اگر انہیں ادھر جانا ہے تو پھر یا مسلم لیگ کو سپورٹ کرے یا شامل ہوں، اور اگر انقلابی رنگ اختیار کرتا ہے وہاں عنصر ایک مضبوط عنصر ہے تو پھر میں انہیں دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ آئیں، اب میرے ساتھ شریک ہوں. اس لیے کہ اس انقلابی کام کا وارث علامہ اقبال کا بھی اور مولانا مودودی کا بھی میں. اب میں آگیا ہوں اپنی گفتگو کے آخری حصے تک، اور وہ ہے علامہ اقبال اور میں. میں نے وہاں یہ اپنے اقبال یوم اقبال کے جلسے میں کہا تھا کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیڑھ ڈیڑھ کی اینٹ کی مسجدیں جو دوسروں نے بنا رکھی ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ ان مسجدوں کو ان کو ختم کریں اور آئیں بڑی مسجد میں، تو تم بھی تو ایک آدھی اینٹ کی مسجد لیے پھر رہے ہو، تمہارا تو کیا جواب ہے؟ میں نے تو ڈیڑھ بھی نہیں کہا، آدھی اینٹ، میں کسی مغالطے میں نہیں. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے میری کتاب چھپی تھی علامہ اقبال اور ہم، اس کا تعارف میں پہلے آپ کو کرا چکا ہوں. آج یہاں پھر وہ لائی گئی ہے اعلیٰ کاغذ پر اور مجلد شکل میں بھی، اور عام کاغذ پر اور غیر مجلد بھی موجود ہے، جو حضرات بھی لینا چاہے لے لیں. آج میری گفتگو ہے علامہ اقبال اور میں، ذرا فرق واقع ہو گیا اس ٹائٹل میں اور اس میں. دو باتیں پہلے بیان کر دوں کہ میں علامہ اقبال کو فکر اسلامی اور بالخصوص اسلام کے انقلابی فکر کا مجدد سمجھتا ہوں. اسلامک فلوسافیکل تھاٹ ایٹ دی ہائیسٹ فلوسافیکل لیول اینڈ ریولیوشنری تھاٹ آف اسلام، دی کانسیپٹ آف سوشل جسٹس ان اسلام، ان کے اعتبارات سے میں علامہ اقبال کو اسلام کے فکر کا مجدد مانتا ہوں. چنانچہ اس موضوع پر بھی میری ایک کتاب چھپ چکی ہے جو دوائے وقت میں میرے مضامین چھپے تھے، بر عظیم پاک و ہند میں بیسویں صدی عیسوی میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر. تجدید کرنے والا اقبال، تعمیر کی کوشش کرنے والے ابوالکلام پہلی کوشش، ابوالاعلیٰ دوسری کوشش. یہ کتاب بھی آج یہاں موجود ہے، جو اگر آپ چاہیں لے لیں. دوسری بات میں نے وہاں یہ کہی اور آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، میں علامہ اقبال کو اپنا معنوی مرشد تسلیم کرتا ہوں. البتہ اس میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے یہاں ابلیس کی مجلس شورا کی نظم کا درس دیا، ایک مہینہ ہی ہوا ہے ابھی، 28 دن پہلے کی بات ہی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ لفظ درس میں نے اخباری اشتہار میں استعمال کیا، اور دلیل کیا دی تھی کہ اگر جامی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتبی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، تو میں سمجھتا ہوں کہ گرامی نے بھی صحیح کہا ہے. دردیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ دوا گفت. لہذا اگر مثنوی کا درس ہو سکتا ہے تو علامہ اقبال کے کلام کا بھی درس ہو سکتا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے اپنا سب سے بڑا مرشد مانا مولانا روم کو، لیکن جب اکبر الہ آبادی کا انتقال ہوا تو ان کو بیٹے سید عشرت حسین کو، جو غالباً ہائی کورٹ کے جج تھے، خط لکھا تعزیت کا. اس میں یہ الفاظ تھے کہ میں آپ کے والد مرحوم کو اپنا مرشد معنوی تسلیم کرتا ہوں. یہ دلیل میں نے یوم اقبال کے جلسے میں دی کہ ایک آدمی کے کئی مرشد ہو سکتے ہیں، اقبال کا مرشد رومی بھی اور اقبال کا مرشد اکبر الہ آبادی. اس اعتبار سے میرے بھی مرشد ہیں کئی ہیں. میرا فکری مرشد اقبال، میرا تحریکی مرشد مودودی. اگرچہ آج جو میں بات کہنے چلا ہوں اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا بھی سلسلہ آخر کار جا کر جڑتا ہے علامہ اقبال سے، وہ بعد میں واضح کروں گا. قرآنی فکر کے اعتبار سے میرے مرشد مولانا اصلاحی، اسلاف کے ساتھ جڑنے کے لیے العروة الوسطیٰ کے اعتبار سے میرے مرشد شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور پاکستان کے پہلے اور آخری واحد اکلوتے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمان. البتہ ایک مذہب میں وہاں نہیں کر سکا، یہاں کر رہا ہوں. میں ذرا وہابی قسم کا مرید ہوں، میں اس قسم کا مرید نہیں ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بمے رنگی بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغا گویا. اگر پیر اور مرشد کہے کہ اپنی جانماز جو ہے اسے شراب سے رنگین کر دو تو کر دو. میں وہاں بھی قسم کا مرید ہوں, یعنی اپنے تمام مرشدوں سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں اور کرتا ہوں. مولانا مودودی سے اختلاف ہوا ڈنکے کی چوٹ, ان کے سامنے کھڑے ہو کر ماضی کورٹ میں 3.5 گھنٹے تک تقریر کی, میں نے اختلاف کیا, حالانکہ میرے والد کی ہم عمر تھے. عجیب بات ہے, میرے والد مرحوم کا سن پیدائش 1903 اور مولانا مودودی کا سن پیدائش 1903, ایک سال کی پیدائش, 3.5 گھنٹے ماضی کورٹ میں کھڑا رہا, ان کے خلاف تقریر کی ہے. مولانا اسلائی سے اختلاف ہوا ہے رجم کے معاملے میں کہ اہل سنت سے ہٹ گئے, علیحدہ ہو گئے, کٹ گئے. اختلاف اپنی جگہ ہے. ہماری مستقل وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں, کبھی بادشاہ باقی ہر ایک سے اختلاف ہم کر سکتے. بہرحال میں جو کام اس وقت کر رہا ہوں, جن میں سے ایک کام میں 31 برس اپنی زندگی کے کھپا چکا ہوں, دوسرا کام 21 برس پہلے سے اس میں شامل ہوا ہے. یہ دو کام ہیں کہ جو علامہ اقبال کے حیات دنیاوی کے آخری ایام میں دو خواب تھے علامہ مرحوم کے, جس کی کوئی تعبیر ان کی زندگی میں نہیں نکل سکی, اس کی تعبیر و تکمیل کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے. یہ ہے وہ نقطہ جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں, جس کے لیے کہ میں مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوں گا, حالانکہ میں جو لوگ سیاست کے میدان میں جا رہے ہیں انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ اگر نواز شریف صاحب یہ اعلانات کر دیں تو انہیں ساتھ دینا چاہیے, شریف ہونا چاہیے. علامہ اقبال کے وہ خواب کیا تھے؟ ایک خواب تو پہلے بھی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں. علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ایک معتقد چودھری نیاز علی خان مرحوم, غالباً ایس ڈی او تھے نہر ہی میں, انجینئر تھے, ریٹائر ہو کر آئے. انہوں نے کہا, زمیندار بہت پڑے تھے ضلع گرداسپور کے راجپوت, میرے پاس زمین بھی کافی ہے, خوشحال ہوں, میں دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور فارغ بھی ہوں, بتائیے کیا کام کروں. علامہ نے کہا ایسا ادارہ بناؤ دیہات کی پرسکون فضا میں, ایسا ادارہ بناؤ جہاں گریجویٹس طلبہ جو ہوں مسلمان گریجویٹس, انہیں رکھ کر قرآن پڑھایا جائے اور قرآن پر مطمئن کیا جائے. ان کا ٹھیک ہے, حاضر. زمین وقف کی, دارالاسلام وقف بن گیا, عمارتیں بن گئیں. علامہ نے خط لکھوایا ریکٹر جو الازہر کے تھے, ظاہر بات ہے اس وقت تو ہمارے ہاں تو چونکہ علماء نے نہ انگریزی پڑھی تھی, نہ انگریزی علوم سے واقف تھے, نہ جدید سائنس سے واقف تھے, لہذا علامہ کو امید نہیں تھی کہ ہندوستان کا کوئی عالم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو گریجویٹس کو مطمئن کر سکے. الازہر کے ریکٹر کو خط لکھا کہ ہمیں ایسا عالم پڑھا دیجئے جو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے اور انگریز اور گریجویٹس کو مطمئن کر سکے. وہاں سے معذرت آ گئی کہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی عالم نہیں. وہ اسکیم تو ہو گئی, تھا خواب تھا, رہ گیا بغیر کسی تعبیر کے, بغیر کسی تکمیل کے. البتہ یہ ضرور ہوا کہ چونکہ مولانا مودودی کو علامہ اقبال نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں پنجاب, آپ جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے زرخیز زمین پنجاب کی ہے, دکن کی سنگلاخ زمین سے آپ کو کوئی تعاون نہیں ملے گا. میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب وہ خود راوی ہے کہ مولانا مودودی نے ان سے خود یہ الفاظ کہے تھے کہ جب تک میں حیدرآباد دکن میں تھا کوئی مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں, پنجاب میں آئے تو پھر انہیں پذیرائی ملی. بہرحال یہ ہو گیا کہ مولانا کا قیام وہاں ہو گیا, ادارہ دارالاسلام جو ہے وہ چل پڑا. پھر یہ کہ چودھری نیاز علی خان صاحب سے ان کی کچھ کھٹپٹ ہو گئی, پھر وہ چھوڑ کر لاہور آ گئے, یہاں اسلامیہ پارک میں کچھ عرصے رہے, یہاں جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی 1941 میں, پھر آ کر چودھری نیاز علی خان صاحب انہیں منا کر لے گئے. پھر یہ کہ تقسیم ہند تک 1947 تک وہ جگہ جو وقت بنا تھا دارالاسلام بنا تھا گریجویٹس کو قرآن پڑھانے کے لیے, وہ جماعت اسلامی کا مرکز رہا, ایک مفید کام جو ہے اس سے ہوتا رہا. لیکن یہ خواب تھا جو تاحال شرمندہ تعبیر تھا. الحمدللہ کہ میں نے وہ خواب 1967 میں دوبارہ دیکھا, مضمون لکھا, اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام, اور اس میں قرآن اکیڈمی کا ایک خاکہ پیش کیا 1967. 1977 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمی قائم ہو گئی. 1987 میں قرآن اکیڈمی کے بطن سے قرآن کالج کی ولادت ہو گئی، قرآن آڈیٹوریم کا تاج اس کے سر پر سج گیا. یہ سارے کام علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر ہے. اور الحمدللہ کے ان سالوں کے دوران سینکڑوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب لگ بھگ 1000 کے قریب تعداد ایسے نوجوانوں کی ہو چکی ہوگی جن میں نہ صرف گریجویٹ ایم اے، بس یہ کہ اس زمانے کا گریجویٹ، آج کا ایم اے بھی اس کے آس پاس نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے. پی ایچ ڈی شاید اس زمانے کے گریجویٹ کے قریب آ جائیں. بہرحال ہمارے ہاں ڈاکٹرز آئے، ڈینٹل سرجنز آئے، ایم ایس امریکہ سے کیے ہوئے آئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے آئے. ابھی ایک صاحب آئے تھے 62 برس کی عمر میں، پی ایچ ڈی نیوکلیئر سائنس امریکہ سے کی ہوئی، وہ آئے. بہرحال ہمارے ہاں کتنے لوگ آئے ہیں، گریجویٹس ہی نہیں، پوسٹ گریجویٹس بھی اور ڈاکٹریٹ کے حامل بھی، جن کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی ایک سال رہا ہے، کوئی دو سال رہا ہے، کوئی تین سال بھی رہے ہیں، عربی سیکھی ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پر مطمئن ہو کر گئے. اور نہ صرف یہ کہ خود مطمئن ہو کر گئے، اب اس کے مدرس اور مبلغ اور معلم بن گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کا کہ اگلا قدم اب یہ اٹھ رہا ہے کہ امریکہ میں میری ہی سربراہی میں انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم قائم ہو رہا ہے فلشنگ ایریا میں، اور اس کے لیے جو نوجوان ہمارے ہاں تیار ہو چکا ہے وہیں سے آیا تھا، ڈبل ایم اے کر کے آیا اور ایک سال ہمارے پاس رہا. باسط بلال جس کے محاضرات اس دفعہ ہوئے ہیں، جن پر کہ آپ نے کالم بھی پڑھ لیا ہوگا، مجیب الرحمان شانی صاحب کا جنگ میں، بہرحال یہ اور ان کا مضمون بھی تھوڑا سا چھپ بھی گیا تھا وہ نوائے وقت میں بھی، جشن میں بھی. بہرحال یہ کام تھا میرے نزدیک یہ علامہ اقبال کا خواب ہے، جس کی تعبیر 31 برس سے میری توانائیوں کا اکثر و بیشتر حصہ اس کی توانائی میں. اسی کے تحت اب ہمارا جو ہے انگریزی کے اندر بھی قرآنی ہورائزنز رسالہ شائع ہونا شروع ہو گیا ہے، پہلا اس کا پرچہ آ گیا ہے، انگلش سیکشن ہمارے ہاں شروع ہو گیا ہے. بلکہ میں یہاں اضافہ کر دوں، یہ صرف علامہ اقبال کے ادارہ دارالاسلام کے خواب کی تعبیر نہیں ہے. ابوالکلام آزاد نے بھی کانگریس میں شامل ہونے سے بہت پہلے 1915 میں دارالارشاد قائم کیا تھا کلکتے میں قرآنی مبلغین پیدا کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ پھر سیاست میں چلے گئے، پھر قید و بند کے معاملات آئے، وہ ادارہ ختم ہو گیا. مولانا مودودی کی جماعت نے بھی دو مرتبہ اٹمپٹ کیے، ایک جماعت اسلامی ہند جبکہ ابھی ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، رامپور میں درسگاہ بنائی گئی تھی کہ گریجویٹس کو لے کر قرآن پڑھایا جائے اور دین پڑھایا جائے، وہ درسگاہ جو ہے کچھ عرصے تک کام بھی کرتی رہی. اور اس کے ایک بہت اہم جو ہے جو وہاں سے فارغ التحصیل ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب ہیں، جو بہت بڑے ماہر معاشیات ہیں، اور اب سعودی عرب میں جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے جدہ میں اس کے اندر وہ استاد ہیں. دوسرا پاکستان میں آتے انہوں نے راولپنڈی میں ادارہ قائم کیا تھا گریجویٹس کو رکھ کر وہاں دین پڑھانا. مولانا اسلائی صاحب وہاں گئے، مولانا عبدالجبار غازی وہاں گئے، مولانا عبدالغفار حسن وہاں گئے، مولانا مسعود عالم ندوی وہاں گئے، لیکن یہ کہ چونکہ اس کے بعد سیاسی مہم شروع ہو گئی تھی، سارے پیسے بھی اس کے لیے چاہیے تھے، سارے افراد بھی اس کے لیے چاہیے تھے، وہ معاملہ نہیں چلا. تو یہ خواب جو قرآن اکیڈمی کی شکل میں پورا ہوا ہے بنیادی طور پر پرائمریلی اقبال کا ہے، لیکن صرف اقبال کا نہیں، یہی ابوالکلام کا خواب بھی تھا، یہی مولانا مودودی کا خواب بھی تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، کل شیء مرغون لوقت ہی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے وہ بات پوری کرائی، اللہ کرے وہ قبول بھی فرمائے اور اس میں مزید ترقی فرمائے. دوسری بات جو آپ میں سے اکثر حضرات کے لیے بالکل انکشاف ہوگی، علامہ کی زندگی کے آخری چند سالوں کے دوران ان کی یہ شدید خواہش سامنے آئی ہے کہ وہ عمارت، بیعت اور اطاعت کی بنیاد پر ایک خالص انقلابی اسلامی جماعت بنانے کے خواہاں تھے. یہ اصل میں حیات اقبال کا ایک بالکل گمشدہ ورق ہے، کسی کو معلوم نہیں، مجھے خود معلوم نہیں تھا، آج سے ایک سال پہلے تک معلوم نہیں تھا. میں ممنون احسان ہوں اور پورے ملت اسلامیہ کو ممنون احسان ہونا چاہیے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا، انہوں نے حیات اقبال کا وہ ورق، گمشدہ ورق تلاش کر کے اسے شائع کیا ایک کتاب کی شکل میں. اور میں ساتھ ہی ممنون احسان ہوں آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس کا کہ اس نے اسے شائع کیا، لکھا ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، شائع کیا آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس میں. یہ اصل میں کیا بات تھی اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ. 1930 میں جو خطبہ علامہ نے دیا الہ آباد میں, وہ مسلم لیگ کا پلیٹ فارم تھا, مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا, خود علامہ مسلم لیگ میں شامل تھے اور مسلمانوں کی قومی تحریک کو مسلم لیگ ہی لے کر چل رہی تھی. لیکن اس میں جو خواب انہوں نے دکھایا ایک اسلامی مملکت کا, اور وہ اسلامی مملکت کے جو عرب امپیریلزم کے دور کے اثرات سے پاک ہو جائے, جاگیرداری اور سرمایہ داری کی لعنتوں کو ختم کرے, یہ ایک انقلابی فکر تھا. یہ کام قومی تحریکوں کے تحت نہیں ہو سکتا. قومی تحریکوں میں تو جاگیردار سب سے آگے تھا, مسلم لیگ کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ قائد اعظم تو خیر وکیل تھے, باقی سب کون تھے؟ نواب تھے یا نواب زادے تھے؟ وہ نواب اسماعیل خان ہوں میرٹھ کے یا نواب زادہ لیاقت علی خان ہوں کرنال اور مظفر نگر کے, یہ سب کے سب نواب بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے زمیندار ہی تھے. ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی قومی تحریک تو چل سکتی تھی, لیکن وہ اسلامی تحریک جو خالص اسلامی اصولوں پر ہو اور جو جاگیرداری کا خاتمہ کر سکے وہ تو ان کے بس کا روم نہیں تھا. یہ وہ فکر ہے کہ جو سب سے پہلے پھوٹا. الہ آباد سے قریب قریب تو ظاہر بات ہے کہ علی گڑھ ہی ہے نا, جو مسلم ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا تھا. وہاں دو افراد اس وقت ایسے موجود تھے, ڈاکٹر سید ظفر الحسن صدر شعبہ فلسفہ اور ڈاکٹر عبدالجبار خیری. یہ آج کل جو ایک نام بہت مشہور ہو گیا ہے, ایک وکیل صاحب ہے پنڈی میں عبدالوہاب خیری, جنہوں نے کافی جو ہے وہ مقدمات وغیرہ اس میں کافی انہوں نے شہرت حاصل کی ہے. یہ انہی کے یا پوتے ہیں یا نواسے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خیری کے. اور میں اگر ان کی ڈگریاں وگریاں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ ڈی ایس سی ایل ایل ڈی 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 نہ معلوم کیا کچھ ہے, اور 50 ان کے جو ہے یہ اور موزے لکھے ہوئے ہیں. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت ڈاکٹر عبدالجبار خیری کی. یہ بیروت میں رہے ہیں, برلن میں رہے ہیں, انگلینڈ میں رہے ہیں اور نہ معلوم کہاں کہاں رہے ہیں. پھر یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے اور سیاسیات اور معاشیات ان کا خاص مضمون تھا. ان دونوں حضرات نے مل کر جماعت مجاہدین علی گڑھ پائی, جس کے اصل اصول وہی تھے, عمارت بیع, اس کی بنیاد پر ایک جماعت, جماعت مجاہدین علی گڑھ. اس کے 10 مؤسسین تھے, جن میں سے ایک ڈاکٹر برہان احمد فاروقی بھی تھے, وہ مرحوم ہو گئے اور وہی ساری اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں. ڈاکٹر ایم ایس احمد تھے, یہ فلسفہ ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے ہیڈ رہے, میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار احمد ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اور اب بھی ہمارے ہاں چودھری عبدالحمید صاحب جو مکتبہ کاروان والے ہیں, یہ بھی اس کے اندر 10 افراد میں شریک تھے. انہوں نے ایک جماعت بنائی, جماعت مجاہدین علی گڑھ. اس جماعت کے نظریات کیا تھے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. زمانہ حال کی جمہوریت غلط ثابت ہو چکی ہے, امیر کو اختیارات کلی حاصل ہوں گے, بس ہمیں امیر کو اختیارات کلی دینے چاہیے, مجلس شورا کا کام فقط مشورہ دینا ہوگا, نہ کہ کثرت رائے سے امیر کے خلاف مسائل طے کرنا. سب لوگ امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اپنے عہد کی تجدید کریں گے. تجدید عہد توبہ اور تجدید ایمان, یہ ہمارے تنظیم اسلامی کے 3 بنیادی سلوگن تھے. میرے علم میں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی. اس دماغ کے بارے میں طے کیا گیا کہ اگرچہ اس کا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ پیش نظر ہے, لیکن شروع میں یہ شمالی ہند سے اس تحریک کو شروع کیا جائے. اب میں آپ کو ایک خط پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب علی گڑھ سے کشمیر جاتے ہوئے لاہور میں رکے اور علامہ اقبال سے اپنی اس تجویز کا اور اپنی جماعت کا تعارف کرایا. اس پر علامہ اقبال کا 6 اگست 1932 کا خط ہے جو یہاں پر میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب وہ یہ بڑا عزیز ہے, 1937 میرا تاریخ پیدائش ہے, 26 اپریل 1937. آپ کا خط ابھی ملا ہے الحمدللہ کہ آپ خیریت سے. اس بات کا احساس اب بہت سے لوگوں کو ہو گیا ہے. مجھے 25 سال ہوئے جب اس کا احساس ایک عجیب و غریب طریق میں ہوا. اس وقت میں انگلینڈ میں تھا, اس کے بعد ہندوستان میں اس کا اعادہ ہوا. اس کو بھی اب کئی سال گزر چکے ہیں. جو طریق آپ نے بتایا ہے اس پر ایک دفعہ ایک خاص طرح پر عمل بھی ہوا اور اس کی ایک متعین صورت بھی دی گئی, مگر جلد معلوم ہوا کہ قبل از وقت ہے, زیادہ تر اس وجہ سے کہ قابل اعتماد دوست مفقود ہیں. میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں. یہاں کے طبائع کی روح سے ایک ہی طریق مؤثر ہو سکتا ہے لیکن میں اس کے لیے اپنے آپ کو موضوع نہیں پاتا، یا یوں کہیے کہ اپنے میں اس قسم کی جرت نہیں دیکھتا. یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے 1932 میں. اس پر جو تبصرہ کیا ہے ڈاکٹر بہر برہان فاروقی نے کہ انگلینڈ کے دوران قیام میں اور ہندوستان واپس آنے کے بعد جو عجیب و غریب طریق پر جو احساس ہوا وہ اسی مقصد کے لیے جدوجہد کرنے سے متعلق کسی وجدانی واردات کی طرف اشارہ ہے. جس طریقے کار کے مؤثر ہو سکنے کی طرف اشارہ ہے وہ مذہبی روحانی پہلو کو مد نظر رکھ کر تحریک کی ابتدا کرتا ہے، جس کے لیے علامہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو موضوع نہیں پاتا، لیکن ہوگا یہ کام اسی طریقے سے. پھر علامہ اقبال کی کئی ملاقاتیں ڈاکٹر عبدالجبار خیری سے بھی ہوئی. اب میں آپ کو صرف چند چیزیں، یہ کتاب یہاں مل جائے گی جنہیں دلچسپی ہو وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. دوسرا خط جو ہے علامہ اقبال کا وہ 19 مارچ 1933 کا ہے، جس میں لکھا ہے کہ میرے خیال میں وہ تجویز بہت اچھی تھی اور اس قابل ہے کہ اسے عملی جامہ پہنایا جائے. یعنی جو تجویز ڈاکٹر ظفر الحسن صاحب لے کر آئے تھے علامہ اقبال کے پاس، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاہور میں خوب گفت و شنید ہو کر جو علامہ اقبال کے بہت قریبی دوست تھے، ساتھی تھے، جن میں سے خواجہ عبدالوحید صاحب یہاں کی معروف شخصیت تھے، پھر وہ کراچی چلے گئے تھے، اب انتقال ہو چکا ہے، ان سب حضرات اور پھر ایک موقع پر ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے اپنے انہیں دو شاگردوں کو بھیجا علامہ اقبال سے گفتگو شنید کرنے کے لیے اور سارا اصول طے کرنے کے لیے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، یہ اس وقت بھی علی گڑھ میں طالب علم تھے، اور ایم ایم احمد جو اس وقت علی گڑھ میں وہ پڑھا رہے تھے، اگرچہ ظفر الحسن صاحب کے وہ بھی شاگرد تھے لیکن وہ علی گڑھ میں فلسفے کے استاد تھے. بہرحال یہاں پر پھر قائم کرنے کا فیصلہ ہوا جمعیت شبان المسلمین، اور جمعیت شبان المسلمین کا جو معاملہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. غایت قصوی اس کی کیا ہوگی؟ کل عالم. ہماری غایت اصل میں سارا عالم ہے، مگر بے ضرورت وہ اس تدریج کے ساتھ محدود ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے شمال مغربی ہند، پھر بنگال و آسام، یعنی جو اب مشرقی پاکستان تھا یا یہ کہ اب وہ بنگلہ دیش ہے، پھر بقیہ ہندوستان، پھر دنیا اسلام، اور پھر پوری دنیا. اس میں بیعت کا نظام ہوگا، اعضاء عام یعنی ارکان عام سے یہ بیعت لی جائے گی. اس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا. دو طرح کے ارکان طے ہوئے تھے، اعضاء عام یعنی جنرل ممبر شپ، ان سے یہ بیعت لی جائے گی، اور جو خاص ہوں گے وہ تبدل ہے. اس لیے کہ پس منظر میں رکھیے بھی انگریز کا دور تھا، اور حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر کھڑا ہو جانا اقبال جیسے شخص کا وہ بڑی قیامت کھا سکتا تھا. لہذا یہ کہ اس کو خوبیاں رکھا گیا، اعضاء خاص جو ہوں گے، جو اسپیشل ممبرز ہوں گے، اعضاء خاص سے جو بیعت خاص لی جائے گی اس میں غایت ہوگی اسلامی اصول پر حکومت قائم کرنے کی، باقی وہی جو اعضاء عام کی بیعت میں ہیں. اور لکھا ہے کہ فداکاروں کی ایک جماعت خفیہ ہوگی جو امیر کے ہاتھ میں تلوار کی طرح کام کرے گی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس تنظیم کا خاکہ کیا تھا. اس کے خاکے کے ضمن میں بھی چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں. کسی قوم کی عملی زندگی کا خلاصہ انہی تین الفاظوں جماعت، عمارت اور اطاعت میں بیان کیا جا سکتا ہے. ضرورت ایک ایسی جماعت کا قیام ہے جس کے افراد ایک طرف آپس میں اخوت و اتحاد اور اشتراک عمل کا بہترین نمونہ ہوں، اور دوسری طرف ایک امیر کی کامل اطاعت کا عملی ثبوت پیش کر سکے. تیسری بات، یہ جمعیت سرے دست کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوگی. اب دیکھیے، نوٹ کر لیجیے، سیاسی کام مسلم لیگ کر رہی تھی، وہ قومی تحریک تھی، علامہ وہاں بھی تھے، لیکن انہیں احساس ہو رہا ہے کہ اس سے کام نہیں بنے گا، اس سے مسلمانوں کی قومی ریاست تو بن جائے گی. وہاں اسلام لانا اور اسلام بھی خلافت راستہ والا اسلام لے کر آنا یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے کچھ سرفروشوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے نظم اطاعت کے اندر آ گئے. یہ جمعیت سرتس کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوگی اور نہ کونسلوں اور اسمبلی کے لیے امیدوار کھڑے کرے گی، مگر چونکہ قوموں کی اجتماعی حیات پر سیاسیات کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے، اس لیے یہ جماعت ان تمام سیاسی امور میں مسلمانان ہند کی اجتماعی زندگی پر مؤثر ہونے کے لیے حسب تقا ضائع وقت مسلمانوں کے سیاسی افکار کی تربیت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرتی رہے گی. یہ ہے وہ عمل جو میں ہمیشہ سے کرتا چلا رہا ہوں. اور میرے رفقا بھی مجھ پر تنقید کرتے تھے کہ آپ یہ سیاسی بیانات کیوں دے دیتے ہیں جب آپ کو سیاست میں آنا نہیں, جب آپ اس میدان میں ہے نہیں, جب آپ نے الیکشن لڑنا نہیں ہے, تو آپ خامخواہ یہ بیان دے کر اور اپنے اظہار رائے کر کے جو ہے وہ خامخواہ ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں, لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ فکر ہے علامہ اقبال, یہ لازم ہے. یہ جماعت ان تمام سیاسی امور میں مسلمانان ہند کی اجتماعی زندگی پر مؤثر ہونے کے لیے حق میں تقاضائے وقت مسلمانوں کے سیاسی افکار کی تربیت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرتی رہے گی. اسی میں یہ بھی تفصیل موجود ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ اصل میں جب تک اس میں کوئی روحانی ایلیمنٹ نہیں ہوگا یہ بات نہیں چلے گی, تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے لکھا تھا کہ بسم اللہ کیجئے, آپ تیار ہوں, ہاتھ بڑھائیے, میں ابھی علی گڑھ جا کر اور سید ظفر الحسن صاحب کو لے کر آتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر آتا ہوں. اور اس پر علامہ نے خاموشی اختیار کی. اب خاموشی کا مطلب دنیا میں کیا لیا جاتا ہے؟ بعض لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ علامہ نے منظور نہیں کیا, لیکن یہ احمقانہ نتیجہ ہے. علامہ اس کے لیے تیار تھے, چنانچہ علامہ ہی کے دوستوں نے بیٹھ کر خاکہ تیار کیا پورا دستور جمعیت شبان شبان مسلمین ہند, اور اس میں یہ ساری چیزیں. پہلا امیر تا حیات امیر رہے گا, امیر کو اختیارات کلی حاصل ہوں گے, امیر مجلس شورا کے فیصلوں کی پابندی پر مجبور نہ ہوگا, امیر جماعت کے احکام بالواسطہ یا بلاواسطہ بے جرو جرا عمل کرنے ہوں گے, اس مجلس کے تمام ارکان مجلس تنفیذیہ کا انتخاب امیر کرے گا, مجلس شورا میں سے 10 ارکان کا انتخاب امیر کرے گا, 10 ارکان کا مجلس عامہ کرے گی. یہ سارا نقشہ موجود ہے, اور اس کے فارم جو تیار ہو گئے تھے بیعت کے, اس میں نیچے ہر شخص دستخط کر کے لکھتا تھا کہ میں متمنی ہوں کہ اس جماعت کی عمارت علامہ سر محمد اقبال مدظلہ کے دستے مبارک میں ہو. یہ ہے علامہ کا وہ دوسرا خواب جو شرمندہ تعمیل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا یہ بھی سن لیجئے, جس کے جو ناشر ہے چودھری مظفر حسین, انہوں نے ایک بات لکھی ہے, مگر علامہ اقبال کے وہ فدائین جو حکومت کی طرف سے علامہ اقبال کی نگرانی پر مامور تھے اس منصوبے سے واقف ہو گئے, اس لیے یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا. یہ چودھری مظفر حسین صاحب نے اپنی رائے دی ہے. لیکن علامہ کا خیال, علامہ کے دو مرتبہ واردات روحانی, علامہ کا صرف یہ احساس کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں, اس کام کے لیے جو تقاضے میں پورا نہیں کر سکتا, لیکن جب اس طرح کی شخصیتیں کھڑی ہو گئی تو حوصلہ پا کر علامہ کا اس کے لیے آمادہ ہو جانا, اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ خواب علامہ کے ذہن میں, دل میں, ان کی زندگی کے آخری ایام میں موجود تھا. اور یہ بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے, لیکن متفق گردید رائے ابو علی بارائے من کے مطابق مجھے اطمینان ہے کہ الحمدللہ پچھلے 21 برس سے میں اس کام پر عمل کر رہا ہوں. تنظیم اسلامی قائم کی, بالکل نہیں اصول, اس کے لیے بیعت کا نظام تجویز کیا, وہی سارا نظام جو اس کے اندر لکھا ہوا اس کے اوپر عمل پیرا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے. میں سیاسی میدان میں کبھی نہیں جاؤں, الیکشن کے میدان میں کبھی نہیں جاؤں, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن حرام ہے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہمیشہ کہا کہ جو بھی نظام اس وقت چل رہا ہے بارہ اس کو چلانے کے لیے الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کر دیا, میرا حاصل یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وہ تین باتیں مان لے, تو پھر یہ کہ اس ملک میں جتنے عناصر الیکشن کے راستے سے اسلام کی کوئی خدمت کرنے کے متمنی یا مدعی ہوں, ان پر لازم ہے کہ وہ مسلم لیگ میں چلی. یہ میں اس لیے لایا تھا کتاب چاپ کہ جب یہ بات یہاں رہ گئی, ختم ہو گئی, تو ڈاکٹر عبدالجبار خیری نے یہ جماعت المسلمین ہند یہ قائم کی. اس کا دستور یہ میرے پاس ہے, اور یہ بھی مجھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی ہی سے ملا تھا. اسی سے میں نے وہ آپ کی ڈگریاں وگریاں جو ہے سنائی ہیں ان کی, اور کہاں کہاں یہ رہے, بیروت میں رہے اور لندن میں رہے, برلن میں رہے, اور وہاں اس کے علاوہ جو ہے استاد رہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کام جو ہے ہر شخص کے کرنے کا نہیں, جماعت بنانا, تحریک اٹھانا, لانا ہے جوئے شیر کا, بہت مشکل کام. کوشش انہوں نے کی, لیکن یہ کہ کر نہیں سکے. البتہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مولانا مودودی کا معاملہ ہے, غالباً مولانا مودودی کیونکہ چودھری مظفر حسین صاحب نے ہی ایک بات لکھی ہے، حوالہ نہیں دیا ہے، یہ میں ان سے معلوم کروں گا. مولانا مودودی نے بھی علامہ اقبال پر اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے اصل سیاسی مقصود سے چند خاص آدمیوں کے علاوہ کوئی اور واقف نہیں تھا. یہ چودھری مظفر حسین صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ہے، حوالہ نہیں دیا کہ مولانا مودودی نے یہ بات کہاں لکھی ہے، لیکن بارہ کو معتبر آدمی ہے، سکا آدمی ہے. علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے اصل سیاسی مقصود سے چند خاص آدمیوں کے علاوہ کوئی اور واقف نہیں تھا. اس سے مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر عبدالجبار خیری نے سن 38 میں جماعت مسلمین ہند قائم کی، عین ممکن ہے بلکہ قرین قیاس ہے کہ مولانا مودودی نے بھی علامہ ہی کے اس فکر کے تحت 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس میں وہ بیعت کی بنیاد اختیار کرنے کی جرت نہیں کر سکے، باقی سارا کا سارا نظام وہی تھا. آخری بات جو میں نے وہاں کہی تھی جلسہ یوم اقبال میں وہ یہ تھی کہ میں نے درخواست کی کہ آپ یوم اقبال کے جلسے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں. میں نے کہا کہ بہت اچھا کیا شہباز شریف صاحب نے کہ وہ اس کے مہمان خصوصی ہونے سے خود دستبردار ہو گئے. سیاسی شخصیتوں کو بلانا اور وقتی سیاست جو ہے اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہے اس کا اس کو ایک اکھاڑا بنا لینا صحیح کام نہیں ہے. اقبال کا صحیح فکر، اس پر کوئی تحقیقی مقالات ہیں، کہیں کھود کریت کر کے اقبال کی کوئی زندگی کا کوئی ورق ہے جو بالکل لوگوں کے سامنے نہیں ہے وہ سامنے لایا جائے، دانشوروں اور مفکرین کو دعوت دی جائے. یہ کام اس کے لیے اس کو وقت کرنا چاہیے، سیاست کے لیے نہیں. اب میں چند منٹ میں آپ کے سامنے آخری بات رکھ رہا ہوں، آپ کے علم میں آ چکی ہوگی ہمارے ہاں جو جلسوں کا رواج ہے تو اس میں شروع میں یا کہیں آخر میں وہ ترانہ قومی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اس وقت کھڑا نہیں ہوا، اور یہ بات آج سے میں 14 سال پہلے بھی سن 82 میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اسے مشرکانہ فعل سمجھتا ہوں، لہذا میں نے اب ڈنکے کی چوٹ نہیں کی اور وہ بات نمایاں بھی ہو گئی. نوائے وقت کے پہلے صفحے پر تصویر بھی شائع ہو گئی، سب کھڑے ہیں، میں کھڑا نہیں ہوا، تو اس کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنے فکر کے ضمن میں اس کے 4 منبع بیان کیے ہیں اور ایک جگہ میں نے اس کی 5 سطحیں بیان کی. میری پہلی سطح، سب سے زیریں سطح بھی علامہ اقبال کے جذبہ ملی اس پر مشتمل ہے، اور آخری فلسفیانہ سطح جو ہے وہ بھی علامہ اقبال کے فلسفیانہ افکار سے مشتمل. بیچ میں 3 اور سطحیں ہیں، ابو الکلام اور ابو العلیٰ، ان کی تحریک حزب اللہ جماعت اسلامی. میں جماعت اسلامی کی گود میں نے آنکھ کھولی ہے، پلا بڑا ہوں. مولانا فراہی، مولانا اصلاحی، ان کا طریق تدبر قرآن. شیخ الہند اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، ان کا تعلق مال اسلاف اور تصوف کی چاشنی. میں نے ان گوشوں سے اقتصاد کیا. اب یہ بات جو ہے جان لیجئے کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بعض ہندوانہ رسمیں چل رہی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہندوانہ ہے. ابھی ایک نکاح ہمارے طریقے پر مسجد میں ہوا تھا اسلام آباد میں، تو وہاں ایک عالم دین نے توجہ دلائی کہ دولہا صاحب کو ہاتھ پہ باندھے ہوئے تھے، کوئی شے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، وہ خالص ہندوانہ دستور چلا رہا. میں نے کہا بھائی ایسی کوئی شے اسلام میں تو نہیں، کیا وعدہ ہوا آپ؟ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بالکل ہندوانہ ہمارا پس منظر جو ہے چلا رہا، لیکن لوگوں کو تو پتہ نہیں. یہ تیجا ہندوؤں میں ہوتا تھا، ان کا خیال تھا کہ روح بھٹکتی رہتی ہے 3 دن تک، 3 دن کے بعد کہیں جاتی ہے، کچھ کھلاؤ پلاؤ اسے، تو 3rd دن جو ہے وہ تیجا کرتے تھے. وہ تیجا ہمارے یہاں سویم ہو گیا، وہ سویم کی بجائے قرآن خانی ہو گئی. رسم وہی تیجا، ہندوانہ پس منظر اسی کے ساتھ. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جدید رسوم و رواج میں بہت سی چیزیں بے سمجھے بوجھے غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر ہم نے اختیار کر لی. انہی میں سے یہ ہے جھنڈا، جھنڈے کی سلامی، قومی ترانہ اور ترانے کے لیے کھڑا ہو جانا. یہ کوئی سوچ سمجھ کے نہیں اختیار کی گئی، کیونکہ دنیا میں رواج ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لہذا ہمارا بھی ملک بن گیا ہے، ہمارے ہاں بھی جھنڈے کی سلامی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں بھی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا فکر جو جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ اقبال سے متاثر ہے، جدید دور کے نظریات کا جو مطالعہ اقبال نے کیا ہے کسی بڑے سے بڑے عالم دین کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا. بڑا پیارا شعر اقبال کا، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. علماء نے تو وہ پڑھا نہیں تھا، وہ فلسفہ نہیں پڑھا، یورپ نہیں گئے، وہ معاشرہ دیکھا نہیں، جا کر وہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کی، لہذا انہیں کیا پتا، وہ تو اپنے قاعدہ قاعدہ رسول کے اندر مگن ہیں، لگے ہوئے کہ مجھے تو اس آگ میں ڈالا گیا ہے، میں انگلستان میں رہا ہوں، میں برلن میں وہاں رہا ہوں، جرمنی میں رہا ہوں، تو عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. لہذا اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وطنیت یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے، ان کی جو نظم ہے اقبال نے جو فتویٰ اس پر دیا ہے وہ سن لیجئے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. انتہا ہے، انتہا ہے، انتہا ہے جذبات کی شدت. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا محشر کا کہ سہرا جل اٹھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. ایک ایک نظر غور کیجئے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ تیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ ہے فکر اقبال. سیکولرزم اور نیشنلزم، یہ آج کی دنیا کے دو سب سے بڑے بت، سب سے بڑے شرک، سب سے بڑے کفر. تیسرا ہے میٹیریلزم، مادہ پرست. یہ تشلیث ہے آج کی تہذیب کی، سیکولرزم، میٹیریلزم، نیشنلزم، وطنیت. ہر مذہب کی کوئی نماز ہوتی ہے، کوئی اس کے لیے ریچولز ہوتے ہیں. وطن کے دیوتا کی علامت جھنڈا سلام، شرکیات ہے. وطن کے دیوتا کی نماز کھڑے ہو کر وطن کا ترانہ، اور کھڑا ہونا ہماری دین کی اصطلاح میں قنوت کہلاتا ہے، دعائے قنوت، وہ دعا جو آپ کھڑے ہو کر مانگتے ہیں. قنوت، رکوع اور سجود دین محمدی میں سوائے اللہ کے کسی کے لیے. مولویوں کے فتوے تو موجود تھے، وہ تو سجدہ تعظیمی کے لیے بھی فتوے موجود تھے. مغل دربار میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، لیکن شیخ احمد سرہندی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. آپ کے علم میں ہو شاید یہ واقعہ. ایک تو ان پر مولویوں نے فتوے جڑے تھے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ابوبکر اور عمر اور ان سے بھی اونچا قرار دے دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایک روحانی سیر کا، ایک روحانی کیفیت کا بیان کیا کہ پھر میں مقام علوی سے گزرا، پھر مقام عثمانی سے گزرا، پھر مقام فاروقی سے، پھر مقام صدیقی سے، تو وہاں تک میری رسائی ہوئی. کہا یہ سب سے اونچا ہو گیا، یہ دعویٰ کر دیا سب سے افضل ہونے کا، کافر ہو گیا. اس کی وضاحت انہوں نے کی اور بڑی خوبصورتی سے کی. دیکھیے جہانگیر کے دربار میں، آپ کا دربار ہے، آپ بیٹھے ہیں، یہاں 30,000 منصبدار ہیں دونوں طرف، پھر 20,000 ہیں، پھر 10,000 ہیں، 5,000 ہیں. میں جب آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو سب سے گزر کر آیا ہوں، لیکن میں آیا ہوں عارضی طور پر، میں پھر واپس چلا جاؤں گا. ان کا مستقل ہے، یہ 30,000 منصبدار مستقل بیٹھا ہوا ہے جہاں. میں تو آیا ہوں ان تمام مقامات سے گزر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بس یہی معاملہ میرا ہے، ایک روحانی کیفیت ہے، ان کے مقامات مستقل ہیں، میں نے صرف ایک روحانی سیر کی، بات ختم ہو گئی۔ اب مولویوں نے کہا کہ یہ سجدہ نہیں کرتا، لہذا دوسری پیشی پر ایک ایسی چیز بنائی گئی کہ جب بادشاہ کے سامنے پیشی ہو تو ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے، ایک دیوار بنا دی گئی راستے میں۔ شیخ مجدد نے پہلے اس میں سے ٹانگیں نکالی اور پھر باقی جھاڑ نکالا، گردن نہ جھکی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، سدا اس پر ہوئی ہے۔ پھر گواریار کے جیل میں ڈال گئے۔ تو جان لیجئے سجدہ، رکوع اور قنوت، اور قنوت جب رسم بن جائے، ایک ہے آپ کے پاس کوئی شخص آیا ملنے کے لیے، چاہے چھوٹا بھی آیا ہے آپ کا، عزیز ہے، آپ کھڑے ہو گئے ملنے کے لیے، ایک محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، حضور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے، اپنا اپنی چادر بچھا دیتے تھے، بلکہ آپ کی جب یہ فتح مکہ کے بعد آپ کی رضائی بہن آئی ہے جنہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا حضور کو، جبکہ آپ وہاں دیہات میں تھے، تو وہ آئی ہے، تو ان کے لیے بھی آپ نے اپنی چادر بچھائی ہے، تو وہ تعظیم کسی کی وقتی طور پر یہ ہو جانا، اس کو جب رسم کی شکل دے دی جائے، قنوت رکوع اور سجود اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، یہ گردن نہیں جھکے گی۔ الحمدللہ جو نسبت باطنی علامہ اقبال کو حاصل تھی شیخ مجدد کے ساتھ، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اس وقت بھی دین اکبری بھی آ گیا تھا اور متحدہ قومیت کا نسخہ بھی آ گیا تھا، اس صدی میں اس متحدہ قومیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی شخصیت علامہ اقبال کی تھی، وہ نسبت باطنی تھی، وہی نسبت باطنی مجھے اقبال کے ساتھ حاصل تھی۔ تو بہرحال میں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، پورے شعور کے ساتھ کیا ہے، اسی کو صحیح سمجھتے ہوئے کیا ہے الحمدللہ، اور مجھے اس پر نہ کوئی ندامت ہے نہ اس پر کوئی میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔